السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين، اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء شروع ہو رہی ہے. سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے اور اس میں انبیاء کی دعائیں آتی ہیں. سورۃ الانبیاء کا انداز چونکانے والا انداز ہے. اس میں آپ کو ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. جس مضمون پر پچھلی سورت ختم ہوئی تھی، انسان کی زندگی حساب کتاب میں گزرتی ہے، اور اسی طرح سے اس سورت کا آغاز حساب کتاب سے ہو رہا ہے. بچپن سے بڑھاپے تک جو چیزیں انسان کے لیے اہم ہوتی ہیں، انسان ان کا حساب کتاب کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کا حساب، مختلف چیزوں کی کاؤنٹنگ انسان کے لیے اہم ہوتی ہے، اور انسان کی فکر ساری اس لائف سپین کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتی ہے. جیسے کوئی چھوٹا بچہ اگر آپ دیکھیں تو بچے کے لیے کھلونے جمع کرنا، ان کا حساب کتاب رکھنا بڑا اہم ہوتا ہے. یا بچوں کو رمضان کے ریفرنس میں آپ عید کے ریفرنس میں دیکھیں تو عیدی جمع کرنے کا بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، اور عیدی اپنی گن گن کے رکھتے ہیں. پھر انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کسی کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو اس کو کتابیں جمع کرنے کا شوق ہوگا. کسی کو جیولری کا شوق ہے تو جیولری جمع کرے گا. پھر جیسے بڑا ہوگا تو وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر مال جمع کرنا یا بینک بیلنس اپنا بڑھانا. تو اس طرح سے مختلف چیزوں کا حساب انسان اپنے زندگی میں رکھتا ہے. گیم کوئی چل رہا ہو اپنی پسند کا تو اس میں اسکورس کا کتنا حساب رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حساب کے اوپر نظر رکھنے کو کہا ہے، اور وہ حساب آخرت کا حساب ہے جو ہر انسان سے لیا جائے گا. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو جیولری سے رغبت نہ ہو، کسی کو گیمز سے رغبت نہ ہو، تو کبھی اس نے ان چیزوں کا حساب کتاب نہ کیا ہو. لیکن آخرت کا حساب ایک ایسا حساب ہے جس کو ہر انسان کو بہرحال اللہ کے سامنے کرنا ہی ہوگا. تو بہتر ہے کہ ان دنیا کے باقی حسابات کے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے حساب کو بھی یاد رکھیں. اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ جو دنیا کے حساب ہوتے ہیں یہ کرنے تو چاہیے، ظاہری بات ہے آپ کی ضرورت ہے، لیکن یہ آپ کے لیے مقصد نہ بن جائے. ضرورت کی حد تک یہ کام اپنی زندگی میں شامل رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جو لوگ اپنے آخرت کے حساب کے لیے کانشیس ہوتے ہیں وہ پھر چین سے نہیں بیٹھتے، غفلت میں نہیں رہتے، بلکہ انسان کے لیے آتا ہے کہ انسان کے جتنے گناہ کم ہوتے ہیں اتنا انسان اپنے حساب کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے. آپ صحابہ کو دیکھ لیں، آپ حضرت ابو بکر کو دیکھ لیں. حضرت ابو بکر ایسے انسان کے جن کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی، اور زندگی میں ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ساتھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ میں اللہ کو حساب دوں مجھے خوف آتا ہے، کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو اسی دنیا میں مر کھپ کر ختم ہو جاتا. یہ حساب کا خوف ہی تھا جو ان کو اتنا سوچنے پر اور ڈرنے پر مجبور کرتا تھا. تو جس کے گناہ کم ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ حساب کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے. ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلب سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. کیوں پڑے رہتے ہیں؟ اس لیے لاہیتن قلوبہم، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں. بہت لائٹ ہارٹیڈلی قرآن کو سنتے ہیں، لائٹ ہارٹیڈلی آخرت کی باتیں سنتے ہیں، ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. برکت کے لیے نہیں، عمل کے لیے نہیں سنتے، بلکہ فتنہ پھیلانے کے لیے سنتے ہیں، یا بے عملی کے لیے سنتے ہیں، یا سن کر صرف اور صرف سن ہو جاتے ہیں، وہ عمل میں چیز نہیں لانے پاتے. ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے دل جو ہیں وہ کھیل کود میں مصروف ہو گئے ہیں، دوسری ہی فکروں میں مصروف ہیں، ان کو دین جو ہے وہ مذاق لگتا ہے اور دنیا جو ہے ان کو ایک سیریس میٹر لگتی ہے۔ جب گناہوں کا زہر زندگی میں بھر جائے تو انسان کا لائف سٹائل گناہوں والا ہوتا ہے اور انسان کو اپنے حساب کتاب کی فکر نہیں رہتی، اور اس کے لیے کھیل سنجیدہ ہو جاتے ہیں، قبر، برزخ، آخرت، حساب کتاب اس کے لیے مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، یعنی اس میں ان کا اپنا کنفیوژن جھلک رہا ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے۔ رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اس کو کوئی آ کے سکھا دیتا ہے اور اس کے اوپر کوئی معجزہ تو آتا نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتا رہتا ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ ان کو خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کیٹیگری میں فٹ کریں، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے، ورنہ یہ لائی کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان نہ لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ نہ کھاتے ہوں، نہ سدا جینے والے تھے وہ لوگ۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ جو کفار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو معجزہ تو بہرحال ایک اللہ کی طرف سے دکھائی جانے والی چیز ہے، اور جن لوگوں نے جھٹلانا ہوتا ہے وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ معجزے کے معنی ہوتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، یعنی جس کے آگے عقل دنگ رہ جائے، جس کے آگے فزیکل لاز آپ کو ناکام ہوتے ہوئے نظر آئیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، فی ذکرکم، جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ ہے، تم کیوں اس سے دور بھاگتے ہو، اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے۔ یہ تو کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ ایک وہ کتاب جو آسمانوں سے آئی ہے اور جس کتاب کی اللہ نے حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو اس کتاب کو پڑھنے میں کیوں گھبراتے ہو، اس کتاب کو عمل کرنے میں، اپنی زندگی میں لانے میں کیوں ڈرتے ہو؟ آپ دیکھیں، اگر آپ کی ایک دوست آپ کی کسی تعریف میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایس ایم ایس بھیجتی ہے، آپ کی اس سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس نے آپ کی کسی بھی چیز کی تعریف کی، مثال کے طور پر آپ کے چہرے کی تعریف کی، آپ کے کپڑوں کی تعریف کی، آپ کی کسی عادت کی تعریف کی، آپ کی کسی کریکٹرسٹک کی تعریف کی، ہم وہ ایس ایم ایس سنبھال کے رکھتے ہیں، باقی سارے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کو نکال نکال کے پڑھتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی میگزین میں آپ کی تصویر چھپ جائے، جو بچوں کے اسکول میگزینز ہوتے ہیں، اگر اس میں وہ کوئی آرٹیکل، کوئی پوئم لکھ کر بھیج دیں تو فوراً لا کر اپنا سب سے پہلے اسکول میگزین سب کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو آرٹیکل میں نے لکھا ہے اس میں وہ پرنٹ ہوا ہے، دیکھیں اس میں جو ہمارے اسکول میں فن فیئر ہوا تھا اس میں میری ایک تصویر لگی ہوئی ہے، کتنا شوق سے، اور پھر اس کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کسی نیوز پیپر میں آپ کا انٹرویو آ جائے تو کیسے اس کو سنبھال کر میں اور آپ رکھتے ہیں؟ یہ کتاب، اللہ کی کتاب جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کا اور میرا ذکر کیا ہے، اس کتاب کو میں اور آپ کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ اور اگر کھولتے بھی ہیں تو صرف اور صرف برکت کے لیے۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر یہ خوبصورتی رکھی ہے، یہ انسان کی ہر طرح کی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ لیولز کی ڈفرینٹ سلیبس بکس ہوتی ہیں۔ اگر کوئی 5 سال کا ہے تو اس کی سلیبس بک اسلامیات کی ڈفرینٹ ہوگی، اگر کوئی 10 سال کا ہے تو اس کی میتھمیٹکس کی بکس ڈفرینٹ ہوں گی، اگر کوئی 20 سال کا ہے تو اس کی یونیورسٹی کی کتابیں بالکل الگ لیول کی ہوں گی۔ قرآن واحد دنیا کی وہ کتاب ہے جو ہر عمر کے انسان کے لیے اپنے آپ کو کھول دیتی ہے، اس لیے کہ یہ زندہ کتاب ہے، یہ آپ کو اور مجھے پڑھ لیتی ہے۔ کون کس نیت کے ساتھ اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہے، کون کس انٹینشن کے ساتھ اس میں سے اپنے لیے ہدایت لینا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کی ایک خاص کتاب ہے جو ہر شخص کے مینٹل لیول کے لحاظ سے بات کرتی ہے۔ قرآن پرابلم سالور ہے، قرآن ٹربل شوٹر ہے، لیکن اگر آپ اور میں اس کو اپنی زندگی میں وہ مقام دیں تو یہ صحیح مینول کے طور پر آپ کے اور میرے لیے کام کر سکتی ہے۔ صبح کیسے اٹھو، شام کیسے کرو، کسی سے بات کیسے کرو، کسی سے کلام کیسے کرو، کسی کو تحفہ کیسے دو اور کیوں دو، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو، غصہ آئے تو کیا کرو، خوشی ہو تو کس طرح اس خوشی کو سیلیبریٹ کرو، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے واضح کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہاری ہی بات ہے، یہ تمہارے ہی اوپر اللہ نے پوری کتاب جو ہے اس کو اللہ نے تصنیف کیا ہے، اللہ نے اس کا موضوع انسان رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چاہیے کہ اس بیلنسڈ کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کریں، نہ کہ آپ اور میں اس کتاب سے محروم ہو جائیں جس میں آپ کی اور میری گائیڈنس کا ایک ایک سٹیپ موجود ہے۔ قرآن کی مخاطب میں ہوں، ہم میں سے ہر ایک انڈیویجولی اس چیز کو محسوس کرے کہ قرآن کی مخاطب میں ہوں۔ یہ خوشی اور غمی اور انسانوں کے حقوق کے مطابق انسان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔ آپ خوشی میں پڑھیں گی تو آپ کو اپنی خوشی کو تھامنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس سے سبق مل جائے گا، آپ غم میں پڑھیں گی تو آپ کو اپنے غم پر صبر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دکھا دیں گے، اس لیے کہ یہ آپ ہی کا اور میرے ہی لیے آیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم پلگ غلط کسی ساکٹ میں ڈال دیں، مثال کے طور پر آپ کی کوئی مشین جو ہے وہ 110 وولٹ پر چلنے والی ہو، آپ اس کو 220 وولٹ پر ڈال دیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کے معاملہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، وہ آپ کو وہ پرفارمنس نہیں دیتی جس پرفارمنس کے ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اسی طرح اگر آپ نے اور میں نے اس کتاب کو پرفیکٹ مائنڈ سیٹ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھولا تو ضرور اس سے مجھے اور آپ کو فائدے ملیں گے، لیکن دل میں نفاق رکھ کے، اپنے اندر ایکسٹرا آرڈینری نفاق کا وولٹ اور الیکٹرک کرنٹ دوڑا کے اگر میں نے اور آپ نے اس کتاب کو کھولا تو یہ کتاب کھولیں گے بھی، اس کو سنیں گے بھی، اس کو پڑھیں گے بھی، لیکن اپنے عمل کے لیے اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے آئے تھے ویسے ہی اٹھ کر چلے جائیں گے، اور جس طرح اس کے پڑھنے سے پہلے زندگی گزر رہی تھی اس طرح اس کے پڑھنے کے بعد بھی زندگی گزرتی جائے گی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کتاب کو اپنا اصل آپ ماہر نفسیات سمجھیں۔ آج کل ہر تیسرا چوتھا انسان جو ہے وہ کسی ماہر نفسیات کی طرف دوڑ رہا ہے، اگر خود نہیں جاتا تو اپنی اولاد کو لے کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن سب سے بڑا ماہر نفسیات آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیا، یہ انسان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے۔ ہم تیار تو ہوں، کسی ماہر نفسیات کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر وہی شخص اپنی تھراپیز کرا سکتا ہے جو جانے کو تیار ہو، تو اس قرآن کو کھول کر ہدایت لینے کو تیار تو ہوں، اس میں میرا اور آپ کا ہی ذکر ہے۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا اور زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ جیسے چیخ چیخ کر گلا بیٹھ جاتا تھا، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھاتے تھے، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اسلام کے اوپر خوب بلیم گیم کرتے تھے کہ یہ وہ دین ہے جس نے لوگوں کو جو ہے ڈاؤن ٹراڈن رکھا ہے، یہ وہ دین ہے جس نے لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دی۔ اللہ کے دین کے لیے ایسی آوازیں بلند کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ ان کی ساری کھیتی مٹ جائے گی اور پن ڈراپ سائلنس ہوگا۔ بڑے بڑے متکبرین انسان آج بھی قبرستان کے اندر پڑے ہیں، اور دیکھ لیں کیا پن ڈراپ سائلنس ہے۔ آج پڑھا لکھا انسان دین کے معاملے میں بہت متکبر ہے اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ اللہ کا بس چلے تو اللہ آسمان پھاڑ کر ان پر بجلی گرا دے اور زمین پھٹے اور شک ہو جائے اور وہ اس کے اندر گر جائیں، لیکن اللہ کا حوصلہ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے بتا دیا جو نافرمانی میں پڑے رہیں گے اللہ ان کے ہر چیز کو ختم کر دے گا اور ان کی زندگی کا ایک شرارہ بھی باقی نہ رہے گا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں۔ مشرکین کا عقیدہ یہ بالکل ہوتا تھا کہ ہمارا جو خدا ہے وہ اونچے کسی پہاڑ پر بیٹھ کر ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، بالکل جیسے کہ آپ اوپر بیٹھ کر کسی جگہ پر سینما میں سینما میں بیٹھ کر مووی دیکھتے ہیں. ان کے مطابق ان کا جو خدا ہوتا تھا, جو ان کے دیوی دیوتا ہوتے ہیں, وہ کسی اونچائی پر پہاڑ کی بیٹھ کے اپنی باقی قوم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے معاملے پہ یہ بات نہیں ہے. اللہ نے کہا ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے, اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو, یعنی جو بھی تمہارے ذہن جو ہیں جس کو تصنیف کرتے ہیں. مما تصفون کا لفظ آیا. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے. آپ اور میں بھی اس زمین اور آسمان کے درمیان ہیں, آپ کے اور میری بچے بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہیں, ہمارے تمام رشتے اسی زمین اور آسمان کے درمیان ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ کی اونرشپ ہے, اللہ مالک ہے ان سب کا, اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں نہ ملول ہوتے ہیں, انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہر چیز ہے, اگر اس کو آپ اور میں سمجھ جائیں تو جب کوئی نعمت چھنے تو آپ اور میں بہت زیادہ آپے سے باہر نہ ہوں, بہت زیادہ گلے شکوے نہ کریں, بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر صبر کر لیں, تو سمجھ جائیں اس حقیقت کو کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. آپ نے کسی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا, وہ آپ کو نہیں حاصل ہوئی, سمجھ لیجئے من اللہ, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نہیں آپ کو دینا چاہ رہا, اور اللہ اگر نہیں دینا چاہ رہا تو اس میں آپ کی اور میری ہی بہتری ہے. شب و روز اس کی جو فرشتے ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے. آج ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ ہم بہت تھک گئے, بہت تھک گئے, اور آپ دیکھیں آج کل بچے بھی بہت جلدی تھک جاتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی تو کرتے نہیں ہیں, کمپیوٹر پر یا اسمارٹ فونز پر یا اپنے لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ پر بیٹھے رہتے ہیں, اور جب اماں کہتی ہیں چلو فلان جگہ چلتے ہیں, میں بہت تھکا ہوا ہوں, میں بہت تھکی ہوئی ہوں, میں نہیں جا رہی. جو تھکن کا احساس ہماری اولادوں کو بھی ہوتا ہے اور ہمیں بھی ہوتا ہے, اس کا علاج بتا دیا کہ وہ فرشتے جو مستقل اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی کی, ان کی انرجی کی, کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. اگر آپ اور میں آج اپنی تھکن کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی زندگی کی روٹین میں تسبیح کو شامل کر لیں. تسبیح انسان کو بہت انرجی دیتی ہے. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. جب ایک کائنات کا ایک ہی رب ہے, ایک آرگنائزیشن کا ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے, کسی کمپنی کا ایک ہی سی ای او ہوتا ہے, تو آپ کے اور میرے گھروں میں بھی ایک ہی حکمران ہو سکتا ہے, یا آپ ہو سکتے ہیں یا آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں. تو اپنے گھروں میں بھی سکون رکھنے کے لیے, جیسے کہ کائنات میں سکون ہے, سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, چاند اپنے وقت پر آتا ہے, چاند اپنی مقررہ تاریخوں کے اندر ہی ڈیفائنڈ روشنی دیتا ہے, جب ہی یہ سسٹم سنکرنائز ہو کر پراپرلی چل رہا ہے. اگر ہم گھروں کے اندر سکون لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی یہ سنکرنائزیشن لانی ہوگی, جو اللہ کی تقسیم ہے اس تقسیم پر راضی ہو جائیں, اور اپنے گھروں کے اندر شوہروں کو وہ مقام دے دیں کہ جس مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے. آپ دیکھیں خود بخود گھر آپ کے بننا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پر پیس اور ٹرینکوالٹی آ جائے گی. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے جبکہ وہ سب جواب دہ ہیں. بعض لوگوں کا انداز نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھ لیں گے اللہ سے قیامت کے دن کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا تھا. کیسے ہمت ہوتی ہے یہ جملے منہ سے نکالنے کی, کہاں اللہ کی ہستی اور کہاں یہ کہنا کہ ہم قیامت کے دن اللہ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی تھی. آپ دیکھیں, آپ امریکن ویزا لینے جائیں اور وہ آپ کو ویزا نہ دیں, آپ ان سے آرگیو کرتی ہیں, ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آپ نے ہمیں ویزا کیوں نہیں دیا. ایسی آواز بند کر کے سر جھکا کے اور چلنا شروع کرتے ہیں, اپنی راہ لیتے ہیں کہ دوبارہ آنے کی ہمت تبھی ہوتی ہے جب دوبارہ اپلائی کرتے ہیں. آرگیو کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی آگے سے. اور اللہ رب العزت کے سامنے جا کر یہ کلیم کرنا کہ جب ہم جائیں گے تو اللہ سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی تھی, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کو وہ مقام نہیں دیا جس مقام پر اللہ فائز ہے. یہ بندے اللہ سے غافل ہیں. جب امریکن ویزا کے لیے جائیں گے تو وہاں جا کے کبھی نہیں آرگیو کرتے کہ کیوں اپنا دایاں کان کھولیں, کیوں کہہ رہے ہیں آپ, کوئی لاجک سمجھ آتی ہے؟ اور دایاں کان ہی کیوں, بایاں کان کیوں نہیں, یا بایاں کان ہی کیوں, دونوں کان کیوں نہیں؟ تو یہ آرگیومنٹ جب ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے جن کو ذرا سی پوزیشن حاصل ہوتی ہے, تو وہ اللہ جس کو اتنی پوزیشن حاصل ہے اس کے سامنے کیسے لوگوں کی زبانیں کھلیں گی؟ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جس میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم میری بندگی کرو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ بہکے، لوگوں نے شرک کیا، کسی نے اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو کہا اور کسی نے اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ لیکن اکثر لوگ، اللہ نے یہاں پہ کیا شکوہ کیا، اکثر لوگ حقیقت نہیں جانتے۔ کہاں ہیں پڑھے لکھے مسلمان جو علم کو اٹھانے والے بنے، جو لاجک کی دلیل سے اس قرآن کے ساتھ غیر مسلموں سے بات کرنے والے بنے تاکہ ان کو بھی دین ابراہیمی پر، دین مسلم پر لا سکیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی، ایک عیسائی اسکالر نے کہا کہ سنا ہے، ایک مسلمان سکالر سے کہ سنا ہے کہ آپ کی جو رسول کی بیوی تھی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر تہمت لگی تھی۔ تو دیکھیں مسلم سکالر عقل مند کیسے ہوتے تھے اور کیسے لاجیکل بات کرتے تھے، بغیر بدتمیزی کیے، بغیر چیکینس دکھائے اور بغیر روڈنس کے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، ہمارے دین میں دو عورتوں پر تہمت لگی، ایک کو اللہ نے بیٹے سے نوازا اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی معصومیت کا اعلان کیا۔ جس کو بیٹے سے نوازا وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، تو اس کو چپ کرا دیا انہوں نے۔ یہ دلیل آج اسلام کی لانے کی ضرورت ہے، اور ایسی دلیلیں مسلمان کب لائیں گے؟ جب علم حاصل کریں گے، جب وہ اسلام کے بارے میں جانیں گے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی اصل اسپرٹ کیا ہے، اسلام کا اصل ایسنس کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہے جو اس دین کو آگے سے آگے بڑھائیں۔ آج ہم مسلمان امت جو ہیں، ہم صرف ایموشنل ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارے اندر اسلام کی بھی کمی ہے، دین کی بھی کمی ہے، اور ہمارے ہاں لاجک کے میدان کی بھی بہت کمی ہے۔ آج انٹلیکچوئل جہاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ اس دین کو مورل سپورٹ بھی کر سکیں، فزیکل سپورٹ بھی کر سکیں، اور اپنا حصہ ڈال سکیں اس امت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ اللہ ہی ہے جو صرف اور صرف جس کو اجازت دے گا، اور جتنی اجازت دے گا وہ اتنا ہی معاملہ سامنے رکھ سکے گا سفارش کا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ آج کا انسان کس سے ڈرتا ہے؟ اپنے ہی جیسے انسانوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو اپنی زندگی کو بہت حد تک سنوار چکا ہوتا۔ اللہ سے توقع رکھی ہوتی، ایکسپیکٹیشنز لوگوں پر نہ رکھی ہوتی، تو زندگی کا آج ماحول کچھ مختلف ہوتا۔ بھروسہ اللہ پر کیا ہوتا، توکل اللہ پر کیا ہوتا، تو آج زندگی کسی اور ڈگر پر چل رہی ہوتی۔ تو اپنے کانسیپٹس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جس کی قرآن بار بار دعوت دیتا ہے۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں۔ ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ دو طرح کی شفاعت جس طرح سے ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، شفاعت حق اور شفاعت باطلا۔ شفاعت حق کی اسلام میں گنجائش ہے، یعنی جس کو اللہ اجازت دے اور جتنی اجازت دے اور جس وقت اجازت دے، وہ شفاعت اسلام میں بالکل صحیح کانسیپٹ ہے۔ شفاعت باطلا کہ اپنی طرف سے گمان کر لینا کہ فلاں جو ہے وہ اللہ کے ہاں میری سفارش کرائے گا، یہ اسلام کا حصہ نہیں۔ پھر جو یہاں بات آئی کہ اللہ کے ہاں جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا جن کو پکارا جاتا تھا کہ وہ ایک اللہ کے مقابلے میں معبود ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی بات آئی ہے جنہوں نے خود دعویٰ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آگ میں نہیں ڈالیں گے کہ کرسچینٹی کی بنیاد آج ان کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کرنے پر ہے۔ انہوں نے خود نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ باتیں کر لیں اور ان خود نافرمانی کے مرتکب ہو گئے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے۔ سائنس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور سائنس کے ایک اہم انکشاف کے بارے میں، جس میں آج کا انسان، جو فزکس پڑھنے والا انسان ہے، وہ جب ان آیات کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً بگ بینگ تھیوری آتی ہے۔ پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا، اور پانی سے ہر چیز زندہ کی. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ پانی ہی ایسی چیز ہے جو جانداروں میں حرکت پیدا کرتی ہے, اور آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ واٹر اینڈ وائٹیلٹی لیونگ تھنگ کے لیے کتنی ضروری ہے, چاہے وہ اینیمل کنگڈم ہو یا چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہو. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دونوں زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے. سائنس اس تھیوری کو پہلے تو نہیں مانتی تھی, لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی دی تو وہ اسٹیج پر پہنچ گئے کہ یہ زمین پہلے ایک آگ کا گولا تھی, زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, پھر اس کے اندر مختلف گیسز جمع ہوئیں, مختلف لاوا میلٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ زمین پھٹی, اور پھٹنے کے بعد اس نے وہ شکل اختیار کر لی کہ پھر ٹھنڈی ہوئی, اور ٹھنڈی ہونے کے بعد زمین اور آسمان, یہ ایٹماسفیئر اور یہ ارتھ دونوں علیحدہ ہو گئے. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ قرآن پوسٹ ماڈرن ہے. قرآن سائنس کی بہت سی چیزیں پہلے سے بتا چکا ہے جو سائنس آج بتا رہی ہے. اب اس پوسٹ ماڈرن کتاب کو پڑھنے والے مسلمان چاہیے. آج بھی اس کے اندر کئی ایسی انوینشنز موجود ہیں جس کو کر کے مسلمان اسلام کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, دنیا کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, لیکن ان مسلمانوں کی ضرورت ہے جو ریسرچ کے میدان میں آگے آئیں, جو اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہوں اور یا تفکرون کی قوم میں بھی شامل ہوں, فکر کے اندر بھی اپنا وقت لگائیں. ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے, اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان اللہ کے احکامات سے یہاں دنیا کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز برآمد کر لیں. سائنس کو اپنا حکمران نہ بنائیں, قرآن کو اپنا حکمران بنائیں. سائنس اعلیٰ نہیں ہے, قرآن اعلیٰ ہے. سائنس غلط ہو سکتی ہے, قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آسمان ایک چھت کی مانند ہے, یہ ایٹماسفیئر جو آپ کو اور مجھے میٹیورائٹ سے بچاتا ہے, پروٹیکشن کا کام کرتا ہے. سقفاً محفوظاً کا لفظ آتا ہے. اگر یہ محفوظ چھت نہ ہوتی, اگر یہ ایٹماسفیئر نہ ہوتا, تو ہر میٹیورائٹ جو اسپیس میں نیچے ٹکراتے ہیں وہ زمین پر آ کر گر جاتے. یہ اللہ کی شان جو اللہ نے واضح کی, مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. آج تو مسلمان کہیں اور ہی بزی ہیں, شاپنگ میں بزی ہیں, اسراف میں بزی ہیں, تبذیر میں بزی ہیں, اپنے ہی گہما گہمی میں دنیا کی بزی ہیں. ان کو قرآن کو ایکسپلور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آربٹس بنا دیے, آربٹس میں سب تیر رہے ہیں. سائنس اب کہہ رہی ہے کہ ایک ہے میٹر اور ایک ہے ڈارک میٹر. ایک وقت تھا کہ سائنس کہتی تھی کہ صرف میٹر ہے, اور ایک وقت تھا کہ جب سائنس یہ کہتی تھی کہ ہم میٹر کو کریئٹ کر سکتے ہیں. پھر سائنس کو پتہ چلا کہ ہم تو سنگل سیل امیبا بھی کریئٹ نہیں کر سکتے, ہم ایک ہیومن سیل نہیں کریئٹ کر سکتے, ہم ایک سمپلسٹ آرگینزم کا سیل نہیں کریئٹ کر سکتے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو علم دے رہے ہیں. اب انسان کا کام ہے کہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائے اور اس کے علوم سے فائدہ اٹھا کے دنیا کو فائدہ پہنچائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے. اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں. آخر کار تمہیں پلٹنا ہماری ہی طرف ہے. جتنا دین کا مزہ انسان چکھتا ہے اتنا موت کی سختی اس کے لیے کم ہوتی جاتی ہے. جتنا دین کا مزہ انسان چکھتا ہے اتنا موت کا خوف اس کے اندر سے کم ہوتا جاتا ہے. جتنا اللہ کی راہ میں وقت لگاتا ہے اتنا اللہ سے ملنے کا شوق بڑھتا جاتا ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے, آزمائش تو اللہ کی طرف سے بہرحال آنی ہے. جو تقدیر میں لکھی ہے مشکل وہ تو آ کر رہے گی, چاہے ہم دین کے لیے نکلیں یا نہ نکلیں. جو آزمائش لکھ دی گئی وہ تو آ کر رہے گی, اور اللہ اپنے بندوں پر آزمائش ڈال کے ان کی پچھلی کوتاہیوں کو درگزر فرما رہا ہوتا ہے. اللہ ان کی آخرت کے درجے بلند کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا پلٹنا تو ہماری ہی طرف ہے. یہ منکرین حق جو تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے, اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. اللہ کو تو صاف صاف ایسے بندوں کی پہچان ہے, وہ بندے اپنے رب کو نہ پہچان سکے. خلق الانسان من عجل, انسان جلد باز مخلوق ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر عمر کا انسان جلد باز ہے. بچپن ہو, جوانی ہو, یا آپ کی میچور عمر ہو, یا بڑھاپا ہو, انسان چاہتا ہے کہ جس وقت جو خواہش اس کے دل میں آئے وہ پوری ہو جائے. اس لیے انسان کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن نہیں ہے, جبکہ اسلام مجھے اور آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا سبق دیتا ہے. تاکہ میں اور آپ اپنے نفس پر قابو پا کے جنت کے لیے اپنی خواہشات کو ہولڈ پر لے جائیں. لیکن اللہ نے بتا بھی دیا ساتھ ساتھ کہ انسان جو ہے وہ جلد باز مخلوق پیدا کیا گیا ہے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں, مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں. سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کو آگے جائیں یا پیچھے جائیں, آگے بھی آگ ہوگی اور پیچھے بھی آگ ہوگی, اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخ دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مولت مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے, مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے بھیرے میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان انسانوں پر رکھا ہے کہ انسان آزمایا جاتا ہے اپنے ہی جیسے انسانوں سے. آپ کے اور میرے سامنے لال منہ کا شیطان نہیں آئے گا ہاتھ میں بہت بڑا سا کوئی ڈنڈا پکڑ کے اور ماتھے پہ سینگ لگا کے. ہمارے ہی جیسے انسان, ہمارے ہی خاندانوں میں رہنے والے ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے آزمائش کا سبب بنیں گے. اللہ انہی سے آزمائے گا, کبھی یہ مذاق اڑائیں گے, کبھی یہ تانا دیں گے, کبھی یہ آپ کو تنگ کریں گے. بندے کا کام کیا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر دنیا میں صبر کرے. اور یاد رکھیں یہ بات, مذاق اڑانا یہ سب سے مشکل صدقہ ہے انسان کا, اس لیے کہ انبیاء پر یہ آزمائشیں آتی تھیں. ایک مفسر نے کہا کہ سب سے مشکل صدقہ ہے اپنی بے عزتی کرانا. آپ اور میں کبھی بھی لوگوں کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے. آپ الٹی بھی لٹک جائیں گی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, تب بھی لوگ کہیں گے لو الٹی لٹک کر بھی بری لگ رہی ہیں. لوگ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کی رضا کے لیے جن رسومات کو اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں, لوگ انہی رسومات کے ذریعے آپ کے اندر سے کیڑے اور میم میخ نکالتے ہیں. تو لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کرنا, بلکہ آپ کو اور مجھے اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے. اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں پر مت پرکھیں, اپنے آپ کو قرآن کے معیار پر پرکھیں, اس لیے کہ قرآن ہے جس کو میرے لیے نازل کیا گیا ہے. اور یہ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ اور یہی ایسے ٹیسٹ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے, آزمائش ڈال کے, مذاق اڑوا کے, سامنے والے کو ذریعہ آزمائش بنا کے کہ آپ کو دیکھ لے کہ آپ کے اندر کتنا سٹیمنا ہے ایمان پر چلنے کا. آپ آگے اس دین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں یا آپ ایک بیکار پھل ہیں, ناکارا پھل ہیں, ورنہ اللہ آپ کو یہیں چھوڑ دے گا. اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے واقعتاً اور زبان سے صرف الفاظ ادا نہیں ہو رہے, تو اللہ آپ کو اس ایسے ٹیسٹ میں ضرور ڈالے گا, آزمائش آئے گی. آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, آپ اور میں قرآن سن رہے ہیں, روز قرآن سن رہے ہیں, کسی نہ کسی رشتہ دار کی طرف سے, کسی نہ کسی نوکر کی طرف سے, کسی نہ کسی بچے کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی غصہ دلانے کا موقع ضرور آتا ہوگا. اب اگر آپ اس موقع کو تھام کر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی بندی بننے کی طرف بڑھ گئیں. اور اگر شیطان آپ کو, او شیطان جو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اور ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے, ورنہ وہ خنزب, وہ شیطان ابلیس تو بند ہے اس وقت, اس کے سارے چیلے بھی بند ہیں رمضان کے مہینے میں, لیکن اگر اب بھی غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی میرے اندر بہت کمی ہے, ایمان کو بہت پختہ کرنا ہے. اے نبی ان سے کہو, کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جو رات اور دن کی بات کی مذاق اڑانے کے فوراً بعد, تو یہ بتا دیا. ایک پہلی بات تو اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ عروج دیتا ہے, مسلمان کی عزت واپس آتی ہے. اگر اس کا آج مذاق اڑائے تو کل اللہ اس کو عزت ضرور دے گا. تو اس رات اور دن کے اندر ایک تو یہ سبق اللہ نے دیا, دوسرا فزیکلی بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رات اور دن کو جس طرح مسلم بنائے ہوئے ہیں, اور یہ رات اور دن چاہے کچھ بھی ہو جائے, صبح اور شام جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوتی چلی آ رہی ہے کئی سالوں سے. انسان کو بھی بہر اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا ہے, تب انسان کا فائدہ ہوگا. وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں اور ان کے آباؤ اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے, یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے, مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ زمین شرنک ہوتی جا رہی ہے. سائنس بھی بتاتی ہے فزیکلی بھی کہ زمین جو ہے جو یہ ارتھ ہے یہ شرنک ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح انسان پر جوانی کا دور آتا ہے تو وہ مستقل نہیں رہتا, وہ جوانی کا ٹائم پیریڈ بھی شرنک ہو کر انسان کو بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو نہ ٹھیک سے نظر آتا ہے, نہ ٹھیک سے سنائی دیتا ہے, نہ ٹھیک سے بھوک لگتی ہے اور نہ ٹھیک سے نیند آتی ہے. تو اللہ تو دنیا کو تنگ کر رہا ہے آپ کے اور میرے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ. اب آپ کی اور میری چوائس ہے کہ اس دنیا کو فرما برداری میں گزاریں یا نافرمانی میں اس رب کی. ان سے کہہ دو میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے, اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں ہائے ہماری کم بختی بے شک ہم خطاوار تھے. جس کو حساب کی فکر ہوگی وہ غافل نہیں ہو سکتا, وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی گناہ میں انوالو نہیں ہو سکتا, اس کی زبان گناہ کی طرف نہیں جا سکتی, اس کا کردار اس کے کنٹرول میں ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ قیامت کے دن ذرا سی تکلیف آپ کو اور مجھے ایسے ریگریٹ کا شکار کرے گی کہ پھر اس ریگریٹ میں جہنم کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا اور یہ ندامت بھی بڑھتی جائے گی. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. ترازو کے ساتھ ذہن میں دیکھیں پریسیژن آتی ہے, بالکل ایکوریٹ چیز آتی ہے. اللہ نے کہا کہ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے, پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا تو ایک وہ انسان امیجن کریں جس نے اپنی زندگی لگا دی ہے اللہ کی خاطر, جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور باقی ساری روٹین قرآن اور قرآن کے احکامات کو پورے کرتے ہوئے گزرتی ہے, باقی ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہے لیکن سینٹرل تھیم اس کی زندگی کی قرآن ہے. وہ اور ایک بندہ وہ جو بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے اور دنیا میں مست ہے, یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ان دونوں میں ایکوالٹی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ قیامت کے دن ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا, جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. ذرا دیکھیں رائی کا دانہ, ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ کیا چیز ہوتی ہے, کسی بھی وہ جو آپ پرندوں کو بیج ڈالتی ہیں کھانے کے لیے دانہ ڈالتے ہیں, اس دانے کو امیجن کر لیں اس کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ, پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو, اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے, پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا مقصد بتا دیا کہ یہ فرقان ہے, اپنے آپ کو اس قرآن کی روشنی میں دیکھو, تمہارا اخلاق کیا اس قرآن کے مطابق ہے, اپنے آپ کو جج کرو کیا تمہارے معاملات قرآن کے مطابق ہیں. اللہ نے اس کو نمبر ایک کہا فرقان, نمبر دو اللہ نے کہا روشنی, یہ ایسی روشنی ہے جو آپ کو اور مجھے بتا دے گی کہ میں کس راستے کو پک کروں, رائٹ جاؤں یا لیفٹ جاؤں, آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں. تو اللہ نے اس کو روشنی کہا. اور اس کی تیسری صفت اللہ نے بتائی نصیحت, ذکر, یہ ذکر ہے, اللہ نے اس کو نصیحت کے لیے بنا دیا ہے, اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والا انسان فائدہ مند اپنی زندگی گزارے گا. پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ مشرکین مکہ کو بھی یہ بات کہی گئی کہ قرآن پڑھ لو تمہارے لیے زندگی کشادہ ہو جائے گی, دنیا آسان ہو جائے گی, لیکن وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے رہے. آج ہمیں بھی اگر اپنی دنیا کو اپنے اوپر کشادہ کرنا ہے تو ہمیں اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا, اپنے 5 فٹ کے جسم اور اپنے اللہ کی اس زمین پر نافذ کرنا ہے جس کے مالک میں اور آپ ہیں, ہمارے گھر, اس کے اوپر نافذ کریں گے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاشرے میں پھیلتا جائے گا. لیکن اگر آج اس سے اجنبیت کی فیلنگ آتی ہے تو مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں جانچو, ان لوگوں کے بارے میں سنو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے حکم پہ گزاری. اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انسیسٹر ورشپ کی بات آ گئی. سب کو ٹھیک نہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی ٹھیک اور میں بھی ٹھیک. وہ کیسا ڈاکٹر ہے اس کو امیجن کریں جو ایک صحت مند انسان کو بھی کہے کہ یو آر پرفیکٹلی فائن اور ایک کینسر پیشنٹ کو بھی کہے یو آر پرفیکٹلی فائن. وہ ڈاکٹر تو کرمینل کام کر رہا ہے اس وقت. اگر اس نے ایک کینسر پیشنٹ کو یہ تسلی دلا دی کہ تم بالکل صحت مند ہو جیسے کہ ایک عام صحت مند بندے کو وہ تسلی دلوائے تو وہ کینسر پیشنٹ تو کبھی اپنا علاج ہی نہیں کرائے گا. تو یہ تو بہت مجرمانہ حرکت ہو گئی اس ڈاکٹر کی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قرآن تو آپ کو اور مجھے واضح کرتا ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو, حکمت کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ اور ریسپیکٹ کے ساتھ. اگر آپ کے آبا و اجداد کے طریقے غلط ہیں تو اس سے اپنا حصہ ہٹا لیجئے, سب سے پہلے اپنا حصہ اس میں مت ڈالیں, اور پھر وقت دیکھ کر مناسب اوقات کے اندر ان کو بھی تربیت کریں, ان کو بھی تبلیغ کریں, جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے کہا, کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا, نہیں, بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے, اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں, اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں دوسرے تمام بتوں کی خبر لوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں, ان کو ساتھی نہیں ملے تھے, اکیلے انہوں نے سارے ہجرت کے, جہاد کے مراحل طے کیے, لیکن اگر ان کو ساتھی نہ ملے تو انہوں نے اس چیز کو جسٹیفیکیشن نہیں بنایا. معاشرے میں ایک بندہ بھی ان کے ساتھ سپورٹیو نہیں تھا, اکیلے انہوں نے پورے معاشرے کا مقابلہ کیا. آج اگر دنیا پوری بھی باطل کے اوپر چلنا شروع کر دے تو آپ میں اور مجھ میں یہ کنوکشن ہونا چاہیے کہ آپ اور میں حق پر قائم رہیں گے, اللہ کی بات مانیں گے, چاہے ساری دنیا جھوٹ بولیں, چاہے ساری دنیا کے لوگ کمپلسو لائر بن جائیں, ہم جھوٹ نہ بولیں, مصلحتن بھی جھوٹ نہ بولیں, تاکہ میری اور آپ کے کردار کی بہترین ٹریٹ سامنے آئیں. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. ابراہیم علیہ السلام نے انٹلیکچوئل جہاد پہلے کیا, ان سے پوچھا, ان کی عقلوں کو جگایا کہ کیا یہ چاند تمہارا رب ہے, کیا یہ تارے تمہارے رب ہیں, کیا یہ سورج تمہارا رب ہے. اور پھر جب وہ نہیں مانے تو جب وہ ایک دن سارے علاقے کے لوگ اپنے کسی فیسٹیول میں گئے ہوئے تھے, ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے یہ کہہ کے کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور انہوں نے سارے بت توڑ دیے جو ان کی عبادت گاہ میں رکھے تھے. اور ان کا ایک اور انٹلیکچوئل اینگل دیکھیں, بہترین دلیل دیکھیں, کیا سمجھانے کے لیے کہ جن کو تم پوج رہے ہو وہ طاقت ہی نہیں رکھتے کسی قسم کی. انہیں کو سب کو توڑ کر ان میں سے ایک بڑے کو ثابوت چھوڑ دیا اور اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھ دی. جب وہ واپس آئے تو ان سے کہا کہ اس نے توڑا ہے ان سب کو, چھوڑ دیا اس بڑے کو تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے, ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا, بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے, ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا, تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا, کیوں ابراہیم, تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا, بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے, ان سے پوچھ گچھ کر لو, اگر یہ بولتے ہیں, ان کی عقلوں کو پھر جھنجھوڑا, اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک لمحے کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے ہدایت کا نور نظر آیا تھا, فوراً لاجک کلک کی نا کہ یہ کیسے بول سکتا ہے, یہ تو بول ہی نہیں سکتا, اور جب یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتا, اور اگر یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ میری اور آپ کی دعائیں نہیں سنتا, تو ہم اسے کیوں پکارتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں لمحہ بھر کے لیے ان کے دل میں ہدایت کا نور آیا تھا لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہر انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ضرور ہے, اللہ ہدایت کا دروازہ اس کے سامنے کھولتا ہے, اللہ اس فرقان کو اس کے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ انسان پلٹ آئے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو, ہر انسان کو اللہ یہ موقع دیتا ہے. ان کو بھی اللہ نے موقع دیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے دلوں میں کہنے لگے, واقعی تم خود ہی ظالم ہو, یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ واقعی کیسی حماقت کے کام ہم کر رہے ہیں, لیکن منہ سے نہیں بولا. پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے, تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو, کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اب مجھے اور آپ کو بھی قرآن بہت جگہوں پر جھنجھوڑ رہا ہے, اب بھی کیا عمل پر نہ پلٹیں گے؟ اب بھی کیا اللہ کے لیے اپنی زندگی میں سے وقت نہ نکالیں گے؟ اب بھی کیا اللہ کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی نہ دیں گے؟ انہوں نے کہا, کیا کہا؟ ہر رقوہ ونسرو آلہتکم ان کنتم فاعلین, جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا مقابلے میں؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے, جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. رب کا عاشق ہونا سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان لانے والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اس آگ میں کودنے کے لیے, تو اللہ نے بھی ان کو اس امتحان سے نکالا. اللہ نے کہا قلنا, ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. عقل کیا سکھا رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کو کہ وقتی طور پر تم اس وقت کمپرومائز کر لو. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی جان بچاؤ. مثال کے طور پر تم اکیلے تو اللہ کی طرف بلانے والے ہو, اگر تمہیں ہی انہوں نے جلا دیا تو کل کو ان کو اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ شیطان کیسی کیسی چیزیں سکھاتا ہے. عقل سکھاتی ہے پریزرویشن آف سیلف, کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن عشق کیا سکھاتا ہے؟ قربانی دینا. محبت کیا سکھاتی ہے؟ قربانی دینا. کبھی کبھی اپنے آپ کو کمپرومائز سے دور کر کے چھلانگ لگا دیں اللہ کی آزمائش میں. یہ آپ کو بھی فائدہ دے گی, یہ آپ کے ایمان کو بھی بڑھائے گی اور آپ کے پیچھے کئی اور لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرے گی. ان کی عقل نے یقیناً ان کو کہا ہوگا جیسے میری اور آپ کی عقل ہمیں اکثر مواقع پر یہ کہتی ہے, حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی کمپرومائز کر لو. اور پھر میں آپ اور میں اللہ سے عاشق ہونے کا کوئی دعویٰ جو ہے اس کو سچ ثابت کر کے دکھا نہیں پاتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی بات کو مانا اور آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے, تو اللہ نے ان کو بچا لیا. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں, مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. گناہگار لوگوں کو اللہ نے آگے نہیں بڑھنے دیا, ان کو عزت نہ پڑنے دی. نہ دنیا میں کامیاب ہوئے, نہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اللہ نے یہ بات واضح کر دی, جو محبت میں قربانی دے دے, جو اللہ کی خاطر اللہ کے عشق میں آگے بڑھ کر لوگوں کی نظریں ان کا مذاق برداشت کر لے, اللہ کی محبت میں اللہ اس کو عزت دیتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے آگ سے, تو آپ کو اور مجھے بھی عزت دلوا سکتا ہے. ایمان تو رکھیں, آگے تو بڑھیں. اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں, اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید, اور ہر ایک کو صالح بنایا, اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی, اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے, اللہ کے بندے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کتنے فگر سیلری ملتی تھی ہمیں تو نہیں معلوم. کیا نوکری کرتے تھے, کیا کاروبار کرتے تھے؟ ایک کاروبار یہ بھی ہے, ایک نوکری یہ بھی ہے, ایک امپلائمنٹ یہ بھی ہے, رب کا فرما بردار بننے کی, اللہ کی امپلائمنٹ میں آنے کی. اور جو اللہ کی امپلائمنٹ میں آتا ہے اس کو کتنے فگر سیلری ہے, سکس فگر ہے, سیون ڈیجٹ ہے یا ایٹ ڈیجٹ ہے, اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی. وہ تو اللہ کی راہ میں آ کر بے لوس خدمت کرتا ہے اللہ کے بندوں کی. تو یہ کیریئر بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی کیریئر اپنے لیے اپنانا ہے, ایک کیریئر یہ بھی ہے اللہ کا بندہ بننے کا کیریئر, اس کو اپناؤ. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, وہ صالح لوگوں میں سے تھا. یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا, ہم نے اس کی دعا قبول کی, اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. کرب عظیم سے نجات کیا دی؟ یعنی ان کے لیے کرب عظیم کیا تھا؟ ترقی کرب عظیم نہیں تھی ان کے لیے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں بھی کرب عظیم نہیں تھیں, گٹر کا ابلنا بھی ان کے لیے کرب عظیم نہیں ہوتا تھا. جبکہ بڑے بڑے علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں جو انبیاء آئے, قوم عاد کے اندر بہترین ترقی تھی, پھر بھی ان کے رسول کو ان کی حرکتوں سے کیوں تکلیف ہوتی تھی؟ ان کے گناہوں کو دیکھ کر ان کے لیے کرب عظیم کی کیفیت طاری ہوتی تھی. چاہے آج اگر مثال کے طور پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں کسی علاقے کی, چھوٹا علاقہ ہو, چھوٹے گھر ہوں, کچے گھر ہوں, لیکن وہاں رہتے اللہ کے فرما بردار ہوں, تو وہ جگہ مبارک ہے. لیکن اونچے اونچے محلوں میں رہنے والے, پکی پکی سڑکوں میں اور فرسٹ کلاس اسٹریٹجک پلاننگ کیے ہوئے علاقوں میں رہنے والے اگر اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں, اور وہاں کوئی اللہ کا نیک دل انسان رہتا ہے, اللہ کا فرما بردار رہتا ہے, وہ اس کے لیے کرب عظیم کا ماحول ہے. انبیاء کے لیے یہ معاملہ ہوتا تھا. اللہ نے کہا ہم نے ان کو کرب عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا, وہ بڑے ہی برے لوگ تھے, بس ہم نے ان کو غرق کر دیا. اب تو ناشکریوں کی بات آ رہی تھی اب تک, اب ایک شکر کی مثال سامنے آ رہی ہے. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے, جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا, حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. ابن تیمیہ کی دعا ہے جنہوں نے کی, یا مفاہم سلیمان مفاہمنی, اے سلیمان کو فہم سکھانے والے مجھے بھی فہم سکھا دے. تو آپ اور میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عقلوں کو استعمال کرنے کی حکمت دے. کسی نے کہا کہ ایک سیر یعنی ایک کلو عقل استعمال کرنے کے لیے ایک ٹن حکمت درکار ہوتی ہے. ایک کلو عقل استعمال کرنی ہے آپ نے 1 kg, تو ایک ٹن آپ کو حکمت چاہیے, ورنہ آپ کی عقل ہی آپ کو اللہ سے دور لے جائے گی, ورنہ آپ کی عقل ہی آپ کو غفلت میں ڈال دے گی. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے, اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی. انبیاء کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی پروگرس ہوئی ہے, قوموں نے ترقی کی ہے, اور سائنس اور دین جب مل جائے تو بہترین کمبینیشن ہے جب دنیا والوں کو فائدہ پہنچے. اور اللہ تعالیٰ نے دین کا مزاج یہی رکھا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی حکومت ہو, جن کے ہاتھ میں علاقوں کی باغ دوڑ ہو, ان کے پاس سائنس کا علم بھی ہو, دنیاوی علم بھی ہو, اور بہترین دین کا علم بھی جاننے والے ہوں. ایسے ہی لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں, یہی لوگ بیلنس مینٹین کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں پر قرآن کا حافظ الگ ہے اور انوینٹر الگ ہے, یہاں پر مسجد میں اذان دینے والا الگ ہے اور کسی کمپنی کا سی ای او الگ ہے. امیجن کریں کہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ نمازیوں سے کہیں کہ اب میں جا رہا ہوں ایٹم پہ ریسرچ کرنے کے لیے. ہم سنیں ہم کہیں لو اب امام صاحب یہ کام کریں گے. اس کی ضرورت ہے, اور یہ کب ہوگا, جب آپ کے اور میرے بچے جو ہیں وہ اس قابل ہوں گے کہ مسجدوں کی امامت بھی سنبھال سکیں, مسجدوں میں جا کر اذان بھی دے سکیں, مسجدوں میں جا کر درس بھی دے سکیں, اور دین کا بھی بہترین علم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی رکھتے ہوں, بہترین کمبینیشن ایکوائرڈ نالج کا اور ریویل نالج کا. اور یہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ ہے اصل, جو اللہ کو چاہیے. یہی اسلام ہے جو اصل شکل میں دنیا پر آ سکتا ہے, اور اس کے لیے ابھی نسلیں چاہیے. اور اگر آج سے یہ مائیں محنت کرنا شروع کریں گی تب کچھ توقع ہے کہ اگلی نسل میں سے کچھ ایسے نیک دل انسان اور متقی انسان نکلیں گے. اقتدار پسندیدہ ہے کہ ایسے ہاتھ میں ہو جس کے پاس دین کا علم بھی ہو اور دنیا کا علم بھی ہو, تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے سنت سکھائی داؤد علیہ السلام کو تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے, پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں, ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے, اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے, ان سب کے نگران ہم ہی ہیں. اب ایک اور مثال آ رہی ہے آگے, ابھی شکر کی مثال تھی. بہترین کمبینیشن کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کو دنیا کی حکومت بھی دی اور سائنس کو بھی ہارنس کرنے کی توفیق دی. سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کا کنٹرول تھا, مختلف مخلوقات کا کنٹرول اللہ کے اذن سے تھا, تو اللہ نے بہترین کمبینیشن دکھایا شکر کا. اب ایک مثال ہے صبر کی, اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی. یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم و راحمین ہے, ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا. ایوب علیہ السلام کی یہ مسنون دعا آپ کو ملتی ہے اس طرح سے, آپ کو جب کوئی تکلیف ہو آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ کر یہ دعا پڑھیے, انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین, خود پڑھیے. اور جس کو بیماری لگی ہے اس کو بھی یہ دعا سکھا دیں تاکہ وہ خود پڑھ سکے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا, اور صرف اس کے اہل و حیال ہی کو نہیں دیا, اس کو واپس نہیں دیا, بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر, اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے. ایوب علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو کوئی سکن پرابلم ہو گئی تھی. اب کیوں ہو گئی تھی, مختلف روایات ہیں اس کی. یہ جو سکن پرابلم ہوئی اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کے اپنے رشتہ دار ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کیا جب انہوں نے اللہ سے دعا کی, اور اللہ نے ان کو رشتہ دار بھی دیے, بیوی بچے بھی دیے, اور اولاد میں بہتات بھی کی. یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی گئی. ذوالکفل یعنی کہ یونس علیہ السلام، یہ سب صابر لوگ تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالحین میں سے تھے. نہیں، ذوالکفل دوسرے تھے، یونس علیہ السلام کا ذکر اب آ رہا ہے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، بگڑ کر چلے گئے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن ان کی قوم نے اپنی اصلاح نہ کی، اور ان کی طرف سے ایک جلد بازی یہ ہوئی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے وہ علاقے سے جو ان کی قوم تھی اس سے ہجرت فرما لی. جب وہ بگڑ کر چلا گیا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں سے پکارا اس نے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے اور جس کو ہمارے معاشرے میں 125,000 مرتبہ پڑھ کر ختم کیا جاتا ہے. جس کا آپ نے یہاں قرآن کی آیت پڑھ لی، آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ جو پڑھا تھا اس آیت کو، اس کو ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ کتنی مرتبہ پڑھا تھا؟ یہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. دوسری بات، یونس علیہ السلام نے یہ دعا اکیلے پڑھی تھی یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں تو اکیلے تھے نا، وہ جو ان کے لیے لوٹ نکالی گئی تھی جس کشتی میں یہ جا رہے تھے، کیونکہ جلد بازی میں نکل گئے تھے اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے. تو پھر ان کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ان کو ڈالا کہ جس کشتی میں جا رہے تھے سمندر میں طوفان آ گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہمیں اس کشتی کا وزن کم کرنا پڑے گا اگر ہم باقی لوگوں کی سیفٹی چاہتے ہیں. جب انہوں نے قرہ نکالا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور یونس علیہ السلام کو جیسے ہی پانی میں چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی نے، بڑی سی ویل نے، ان کو گلپ کر لیا. تو وہ جب اس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا کی. تو نہ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کتنی مرتبہ پڑھی، نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کسی کے، یہ تو معلوم ہے ہمیں کہ کسی کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھی. تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا کہ اس کو 125,000 دفعہ پڑھا جائے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ بہت جلالی کلمہ ہے. جلالی کلمہ کیوں ہے یہ؟ اس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو ہی پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں. انی کنت من الظالمین، اور کیسے پڑھتی ہیں عورتیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے ایک اسپیشل قسم کے آؤٹ فٹ میں، اسپیشل جیولری میں، خاص قسم کے میک اپ میں پہلے تو پہنچا جاتا ہے، ایک خاص اس کا پروٹوکول ہوتا ہے آیت کریمہ کے ختم میں جانے کا، اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کر وہ جو بیجیں ہوتی ہیں، کہ یونس علیہ السلام کے پاس مچھلی کے پیٹ میں بیجیں تھیں، املی کے بیج ہوتے ہیں کہ کھجور کی بیجیں ہوتی ہیں؟ املی کی ہوتی ہیں. کیا یونس علیہ السلام کے پاس تھیں مچھلی کے پیٹ میں؟ کہاں سے آیا یہ کانسیپٹ؟ کیوں پڑھتے ہیں ہم بیجوں کے اوپر؟ اور 125,000 دفعہ ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ 4 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، اکیلے نہیں پڑھ سکتے. جس کو کسی قسم کی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ یہ دعا کرے. ہم کہتے ہیں بڑا جلالی کلمہ ہے، لوگ آدھا کلمہ بولتے ہیں لا الہ الا انت، کہاں سے لیا یہ جوڑا سبحانک انی کنت من الظالمین؟ یہ تو عورتوں کا حال ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بڑا جلالی کلمہ ہے. انی کنتو کی جگہ تا کی پیسٹ کی جگہ اگر میں نے کنتا کہہ دیا تو میں کہہ رہی ہوں اللہ تو بڑا ظالم ہے. نعوذ باللہ، اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑا جلالی کلمہ ہے، تو اللہ کو جلال نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ اور میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تسبیح کو پانی میں ڈبو ڈبو کے بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ جلالی کلمہ ہے، تسبیح ٹھنڈی ہو جائے آپ کی. شیطان نے ایسا بہکایا ہم لوگوں کو کہ ہم تو اسی میں ہی کھو کر رہ گئے. کیسے کریں گے انٹلیکچوئل جہاد؟ ساری انٹلیکچوئلزم تو ہماری تسبیح ہاتھ پر اور گٹھلیاں جمع کرنے پر لگ گئی ہے. اللہ نے دین کو آسان بنایا تھا، اس دین کی آسانی آپ کو اور مجھے نظر آئے گی جب میں اور آپ پیچھے ماضی میں سفر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر مشکلات کو دور کرنے کے لیے، گھروں میں برکت لانے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، کسی بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ کا ختم، ایک تو ختم کا لفظ ہی خوفناک ہے. قرآن ختم نہیں ہوتا، آیت کریمہ کا ختم نہیں ہوتا، قرآن مکمل ہوتا ہے. قرآن اللہ نہ کرے کبھی ہماری زندگیوں میں ختم ہو، اللہ ہم ایک قرآن مکمل کریں اور دوسرا قرآن دوبارہ شروع کر دیں، اللہ ہماری زندگیوں میں ختم نہ لے کر آئے قرآن کا. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کے ختم ہیں، ان ختموں نے ہمیں کیوں اتنا زیادہ مصروف رکھا ان چیزوں میں کہ ہم غافل ہو گئے اس کتاب کے اصل ایسنس سے؟ کیونکہ ہم عام حالات میں عبادت نہیں کرتے، ہم عام طور پر روٹین میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلو سال میں ایک دفعہ آیت کریمہ کا ختم تو کرا لیں. ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی گھنٹے میں 20-25 عورتوں نے بیٹھ کر 125,000 دفعہ پڑھ لیا اور سمجھتے ہیں اگلے سال تک فارغ. اللہ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے، ابھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کئی دفعہ، کہ خود ساختہ عبادت کے طریقے آپ نے اور میں نے نہیں نکالنے. عبادت جو ہے وہ انوینٹ کرنے کی چیز نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے اور کعبہ بلڈ کرتے جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے جاتے ہیں, تو آپ اور میں کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ اپنی عبادات کے طریقے خود انوینٹ کریں؟ یہ ہیں معاشرے کے بت جن کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور ہم میں ہر ایک کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنے اپنے خاندانوں میں ان بتوں کو توڑنے کھڑے ہو جائیں. خالی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نام کی مماثلت رکھ کے آپ اور میں ان کے ساتھ جنت میں نہیں پہنچ سکتے. نام کی مماثلت کیسے, ابھی آ جائے گا آگے اسی پارے کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم, جیسے کہ نام رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا مسلم. خالی نام کی مماثلت آپ کو اور مجھے ان کا ساتھ جنت میں نہیں دے گی یا جنت تک نہیں پہنچائے گی. ان کے اعمال کے ساتھ مماثلت اختیار کرنی ہے. انہوں نے اس بت کو توڑا, جتنے بھی بت ان کے اندر مشرکانہ تھے. آپ کے اور میرے معاشرے کے یہ بت ہیں. کھڑی ہو جائیں اس علم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو جو آیت کریمہ کا علم ہے اس کو اس طرح سے پڑھنے کا نہیں کہا. اور سمجھائیں لوگوں کو. لوگوں کو معلوم نہیں ہے, آخر ہمیں بھی کسی نے بتایا ہی ہے نا, ورنہ ہم سب بھی پڑھتے ہی تھے. خوب تیار ہو کے جاتے تھے اور پڑھتے ہی تھے اور مزے سے کھا پی کے واپس آ جاتے تھے. تو یہ سب ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں جاگیں اور دوسروں کو جگائیں. فاستجبنا له ونجیناه من الغم, تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی. اسی طرح ہم مومنین کو بچا لیا کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو غم سے نجات دی اور ان کی دعا قبول کی. تو دعا مانگے, تڑپ کر مانگے. ایک دفعہ پڑھیں اس آیت کو, دل کے شعور کے ساتھ پڑھیں, دل کی بصیرت کے ساتھ پڑھیں, سوچ سمجھ کر پڑھیں. کوئی مشکل زندگی میں آئے, چلتے پھرتے یہ دعا مانگیں. ایک خاص قسم کا ماحول بنا کے اور صرف وائٹ شیٹس بچھا کے اور اگربتیاں لگا کے اور لبان لگا کے یہ کام کرنے کا نہیں ہے. چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگیں. جب تڑپ کر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ جب اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے تو آپ کی اور میری دعا بھی قبول کرے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ اور میں جب نبیوں کے راستے پر چلیں گے, انہوں نے تڑپ کر دعا کی, جب ان کو یاد آیا انہوں نے دعا کی, تو آپ اور میں بھی اسی سنت کو زندہ کریں. اور زکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا, اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور بہترین وارث تو ہی ہے, زکریہ علیہ السلام کی دعا بھی آ گئی. پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. ہم لوگ اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ جب آپ لوگوں سے کہیں کہ دیکھیں اس نبی نے بھی تو اللہ سے دعا کی تھی, اور ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ کی ہو, ہمیں نہیں معلوم, واللہ عالم تعداد نہیں بتائی گئی, تو لوگ کیا کہتے ہیں, بھئی وہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کا تو ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی تھا. تو اللہ کے نبی کو ہی تو آپ کی اور میرے لیے سنت بنایا گیا ہے, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, چاہے وہ ان سے پہلے کے انبیاء ہوں. جھک کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا سیکھیں, اور اس کے لیے ہر وقت اللہ اویلیبل ہے. اللہ کسی خاص وقت میں, صرف وہ اوقات میں اللہ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے جو اسپیسیفائڈ حدیث سے ہیں. اس کے علاوہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگیں. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی, یعنی مریم علیہ السلام, ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے, میں تمہارا رب ہوں, بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ, پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ لیں گے. عمل صالح کی بات آئی, یا عمل من الصالحات, جو عمل کرے گا, من الصالحات, سارے اعمال نہیں, اس میں سے جو نیک اعمال ہوں گے. عمل صالح کی ٹرن آپ اسلام میں پڑھتے ہیں. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح بالکل اس طرح سمجھیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی ڈش بنانی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بریانی بنانی ہے. بریانی میں سب سے پہلے تو آپ ارادہ کریں گے کہ آپ بریانی بنا رہی ہیں یا پلاؤ بنا رہی ہیں. آپ نے ارادہ کیا, پھر آپ اس کے انگریڈینٹس الگ الگ کرتے ہیں, پھر آپ اس کی ریسیپی دیکھتے ہیں, پھر آپ اس پروسیجر کو فالو کرتی ہیں جس پروسیجر کو آپ سامنے دیکھ کر اپنی ریسیپی ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں. جب آپ نے پروسیجر فالو کر لیا, اور مثال کے طور پر آپ نے پوری فرسٹ کلاس بریانی بنا بھی لی, اب آپ نے دم پر ڈالتے ہوئے کچھ 2-4-6 چمچ نمک کے الگ سے ڈال دیا. آپ نے کہا باقی سب تو پروسیجر میں نے پرفیکٹ فالو کیا تھا, بس آخر میں نے 2-4-6 چمچ نمک کے ڈال دیا تھے. اسی چیز کو عمل صالح پر اپلائی کریں. سب سے پہلی چیز عمل صالح میں آتی ہے میری اور آپ کی نیت. میں کیا کرنے جا رہی ہوں, کس کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں, کس کی رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں. پھر آتا ہے آپ کا اور میرا ارادہ. نیت اور ارادہ کلوز ہوتا ہے, لیکن مفسرین نیت الگ رکھتے ہیں اور ارادہ الگ رکھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس عمل کے انگریڈینٹس کو ذہن میں رکھیں. مثال کے طور پر کہ آپ نے اس عمل کو, اس سنت کے طریقے کو کس طرح کرنا ہے. سب سے پہلے نیت, اس کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کیا آئے گا کہ اس نیت کا طریقہ, کس طریقے سے آپ نے وہ عمل کرنا ہے. پھر اگر ادھوری نیکی آپ نے اور میں نے چھوڑ دی تو بھی وہ عمل صالح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے ہر رکعت میں سے ایک سجدہ کم کر دیا تو کیا یہ نیکی ہے؟ یا آپ نے ظہر کی نماز میں سے چار سنت اور چار فرض ہیں, آپ نے کہا میں دو فرض پڑھوں گی, کیا یہ نیکی ہے؟ تو نیکی کو مکمل کرنا عمل صالح کے لیے ضروری ہے. چوتھا, وہ کہتے ہیں کہ اس نیکی کے اندر دکھاوا شامل نہ ہو. مثال کے طور پر ایک ریسیپی میں آپ کے پاس انڈے نہیں تھے, آپ نے اس میں انڈے ڈال دیا. اس ریسیپی میں آپ کے پاس شکر نہیں تھی, آپ نے شکر ڈال دی. اور پھر آپ کہیں کیا فرق پڑتا ہے, باقی ریسیپی تو فالو کی ہے نا, انڈے ڈال دیا تو کیا ہو گیا. بریانی بناتے بناتے دو کپ شکر ڈال دیا تو کیا ہو گیا, باقی ریسیپی تو فالو کی ہے. ہم اپنے معاشرے میں یہ عام انداز دیکھتے ہیں کہ بھئی سب چیزیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق کر رہے ہیں, اگر کوئی بات نہیں تھوڑا سا یہ کام اس طرح کر لیا تو کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے, حرج ہی کیا ہے اس کے اندر. عمل صالح وہی ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر کے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ کسی عمل کو آپ اور میں گڈ ڈیڈ تو کہہ سکتے ہیں, عمل صالح نہیں کہہ سکتے, رائچیس ڈیڈ نہیں کہہ سکتے. تو اس چیز کا احتیاط رکھیں تاکہ آپ کے اور میرے اعمال ضائع نہ ہو. اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے, پھر وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے, بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے, وہیں تم کو جانا ہے. تم اور تمہارے معبود, تو تمہارے معبود کے اندر وہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے خود چاہا اللہ کے مقابلے میں کہ اس کی بات مانی جائے, جس نے خود اللہ کے مقابلے پر آنا پسند کیا, جس نے خود چاہا کہ لوگ میری بات مانیں, دین سے بے شک ہٹ جائیں, وہ سب اس معبود کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے, اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, وہاں یہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی. جہنم میں آوازوں کا بھی ایک شور اور چیخو پکار ہوگی. کہیں ذرا سی پینک سچویشن ہو اور آگ لگ جائے تو کیا آوازیں بلند ہوتی ہیں, ادھر آؤ ادھر جاؤ, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی بلا رہا ہے, کوئی پکار رہا ہے. اور جہنم کا امیجن کریں کہ جس میں لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے, کیا اذیت ہوگی, کیا آوازیں ہوں گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا, تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے, اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا, اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. دیکھیں عربی میں آتا ہے آیت نمبر 103 میں, ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. یہ کنتم توعدون پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں, ایک فعل ماضی پلس ایک فعل مضارے. تم سے وعدہ کیا جاتا رہا, کس سے وعدہ کیا جاتا رہا؟ جو قرآن کو پڑھتا رہتا تھا, جو قرآن کے وعدوں کو سمجھتا تھا, جو قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا, اس سے وعدہ ہوتا رہتا تھا. جس نے سال میں ایک دفعہ, زندگی میں ایک دفعہ قرآن کھولا, اس کے ساتھ تو کنٹینیوٹی والا معاملہ نہیں آئے گا کہ وعدہ ہوتا رہتا تھا تم سے. جو مستقل قرآن سے جڑا رہتا تھا اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں آج بچا لیا گیا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. آج سائنس بتا رہی ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گی, کانٹریکٹ ہوگی. آگے اس میں اور کیا ڈیٹیل ہے واللہ اعلم. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی, اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے, اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. زبور میں ہم نصیحت کے بعد اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین بات کہہ دی گئی اور ہمیں بتا دیا گیا کہ رسول اللہ کو آپ کے اور میرے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کس طرح آپ کو رحمت بنایا گیا، اس لیے کہ آپ نے اب معمولی اعمال کو، جو دن بھر کے اعمال ہوتے ہیں، ان کو اپنی سنتوں کی سٹیمپ لگا کے گولڈن اعمال بنا دیا، گولڈن اعمال کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کا بہترین طریقہ بتا دیا کہ جو آپ کی اور میرے روز مرہ کے کام ہیں، جو کچھ آپ کی اور میری خواہشات ہیں، کھانا پینا بھی عبادت، شوہر کے ساتھ تعلق رکھنا بھی عبادت، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت، آپس میں بہن بھائیوں کا ہنسنا گھلنا ملنا بھی عبادت، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر انجوائے کرنا بھی عبادت، اگر سب اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہو اور اس طریقے پر ہو جو سنت میں بتایا گیا ہے۔ سنت کے مطابق سب چیزیں جو ہیں معمول کے کام، اعلی اعمال، عمل صالح بن جاتے ہیں۔ سنت وہ گولڈن مشین ہے جس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک مشین ہو کہ جس میں آپ جو کاغذ ڈالیں وہ نوٹ بن کے، ڈالر بن کے نکلے، تو کتنی اہم مشین ہوگی وہ آپ کے لیے۔ اسی طرح سے سنت وہ مشین ہے جو آپ کی اور میرے آرڈینری اعمال کو ایکسٹرا آرڈینری کر دیتی ہے۔ یہ سنت کا ٹچ ہمارے پیتل کے جیسے اعمال کو سونے کے برابر کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النکاح من سنتی، نکاح کرنا عین سنت ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے، ان کے بتائے طریقوں کے مطابق کیا جائے، تو اس سے مزید برکات حاصل ہوتی ہیں۔ سنت تو ہے جس نے نکاح کیا، لیکن جس نے اس طریقے پر کیا جس کی انسٹرکشنز رسول اللہ نے دی ہیں، اس میں اور برکات شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کمانے والا اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ کمانا انسان کے لیے اس کی زندگی کا تقاضا ہے، لیکن یہ عین عبادت ہے جب اس کو حلال کمایا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو سنت وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ اور میں اپنے روز مرہ کے معاملات کو نیکیوں میں، عمل صالح میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم اس سے سر اطاعت جھکاتے ہو؟ آپ کہیں بلا، کیوں نہیں، ہم جھکاتے ہیں۔ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یعنی تمہیں جتنی زندگی ملی ہے اس میں بہترین طریقے سے عمل صالح کرنے کی کوشش کرو، اور بس اپنے لیے ایک رول بنا لیں کہ عمل صالح ریشو پروپورشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی نیت درست ہو، آپ کا طریقہ درست ہو، آپ اس عمل کو مکمل کریں، تکمیل پر پہنچائیں اور اس عمل کو دکھاوے سے پاک رکھیں، تو انشاءاللہ یہ وقت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، جو تم بناتے ہو اللہ ہی اس کے مقابلے میں ہمارا سہارا ہے۔ تو جب آپ کو اور مجھے زندگی مشکل لگنے لگے اللہ کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کہ کہیں میری زندگی میں اللہ کہیں بہت دور تو نہیں ہے، اللہ کو اپنا آخری سہارا بنائیں۔ سورۃ الحج کے لیے اختلاف ہے کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی، کہیں آپ کو یہ مدنی لکھی ہوئی نظر آتی ہے، کچھ مصحف میں یہ آپ کو مکی لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، تمام ہیومینٹی کو انویٹیشن ہے، اے انسانوں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اتقوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کون رب؟ ربکم، جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا چریشر ہے، نریشر ہے، سسٹینر ہے، جس کی وجہ سے تم قائم ہو۔ آج اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے ہی میری زندگی قائم ہے، اللہ مجھے مہلت دیے ہوئے ہے۔ ربکم، تمہارا رب ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ قیامت کے زلزلے کے لیے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کام دھندے ہو رہے ہوں گے، اچانک سے زمین ہلنے لگے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے اچانک سے زمین الٹا گھومنے لگے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے اوقات کے اندر اللہ کے بندے اپنے لیے اس وقت سے پہلے جب اس وقت کا خیال آئے اپنے لیے پڑھیں حسبن اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں ایسے وقت سے محفوظ رکھے اور اس وقت کی آفت سے محفوظ رکھے۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پریڈکشن کر دی کہ قیامت کا آغاز زلزلوں کے ساتھ ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ سونامی آنے والی ہے، سمندر میں کہیں زلزلہ آنے والا ہے، یا مثال کے طور پر اس فلاں جگہ پر زلزلہ آنے والا ہے تو لوگ جس جگہ پر کنٹینیوس آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں یا جس علاقے میں ارتھ کویک زیادہ آتے ہیں لوگ وہاں گھر اپنے ایسے بناتے ہیں کہ جس میں ان کا ڈیمیج کنٹرول ہو سکے۔ آپ اور میں قیامت کے زلزلے سے بچنے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کس طرح اپنے آپ کو بچائیں گے؟ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ نیو بورن کے بارے میں سوچیں، ماں کتنی پوزیسیو ہوتی ہے اپنے نیو بورن بچے کے لیے، کتنی کیئرنگ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ایک وقت وہ آئے گا جس میں ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک سائنٹسٹ نے ایک تجربہ کیا اور اس نے ایک پنجرے کے اندر ایک بندریا اور اس کے بچے کو بند کیا اور اس نے پنجرے کو نیچے سے ہیٹ دینا شروع کی۔ جب اس نے ہیٹ دینا شروع کی، جب ہیٹ شروع ہوئی تو سب سے پہلے بندریا نے اپنے بچے کو اٹھا کے اپنی گود میں پکڑ لیا۔ جب وہ پنجرا جو تھا وہ زیادہ گرم ہونا شروع ہو گیا تو بندریا نے اپنا بچہ چھوڑ دیا اور خود ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ پھر جب وہ اور ہیٹ اپ ہوا تو سائنٹسٹ نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ اپنے بچے کو زمین پر رکھ کے پنجرے میں اور اس کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ جب انسان پر آفت آئے گی تو انسان کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، کوئی ماں، کوئی جانور بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کو، لولے لنگڑے بچے کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوتا جبکہ وہ اس سٹیج میں ہو کہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو۔ لیکن یہ وقت جو قیامت کا ہوگا اس میں عورتیں، انسان عورتیں بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ جائیں گی، اس لیے کہ یہ وقت ہی ایسا ہوگا۔ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، جو پریگننٹ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا جو کنسیپشن ہے، جو اس کا کنسیو کیا ہوا حمل ہے، وہ اس کے وومب سے گرا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو انسانیت کے ختم ہونے کا ٹائم آ گیا، اب کسی کے پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب کچھ ہوگا ہی ایسا سخت۔ اب تو سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کشتی کی طرح ڈولے گی، ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو کیسے سب ہل جاتے ہیں، کیسے اللہ یاد آتا ہے، کیسے کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پوری قوم کلمہ پڑھتے ہوئے بلڈنگ سے باہر نکل آئی، فوراً آپ کو سننے کو ملے گا۔ اور جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، جو بہرحال آنا ہی آنا ہے، دنیا میں کوئی سائنٹسٹ کتنی ہی پریڈکشن کر دے کہ کل زلزلہ آئے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو آئے گا، اللہ کی رضا ہوگی تو اللہ زمین کو بچا لے گا اس زلزلے سے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ تو ایسا زلزلہ ہے جو بہرحال آ کر رہے گا، اس کے لیے کیا تیاری کی آپ نے اور میں نے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، اللہ نے مجھے اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ پھر نطفے سے، جس کو ہم سپرم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں مٹی سے کیسے پیدا کیا ہے، آپ کے اور میرے والد نے جو غذا کھائی وہ کہاں سے بنی، پھل سبزی جو کھائے، دالیں جو کھائیں وہ مٹی سے بنی، زمین کے آرگینک ایلیمنٹ سے بنی۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بہترین سائنس ایمبریولوجی کی جو قرآن میں سٹیجز بیان ہوئے ہیں، آج سے 50 سال پہلے تک ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پروفیسر کیتمو جو ایمبریولوجسٹ ہیں کینیڈا کے، ان کی کتاب ہے دا ٹائنیسٹ ہیومن، اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ایمبریولوجی کی سٹیجز بتائی ہیں وہ اس سے پہلے کسی انسان اور کسی علم میں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے خود اس بات کو ڈکلیئر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا زمین سے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے، پھر کس سے، من نطفتن، نطفے سے یعنی سپرم سے، پھر کس سے، ثم من علقتن، پھر خون کے لوتھڑے سے جس کو آپ زائیگوٹ کہتے ہیں، جو زائیگوٹ بن جاتا ہے، ثم من مدغتن، پھر گوشت کی بوٹی سے، وہ جو سیل ڈویژن ہو کے جو بلینز آف سیل ایک دم سے بنتے ہیں ود ان 24 آورز میں اور ایک بلاسٹوسسٹ بن جاتا ہے، اس کا ذکر کیا۔ من مدغة مخلقة, جو شکل والا بھی ہوتا ہے یعنی پہچانا بھی جاتا ہے, غیر مخلقة اور جو بے شکل بھی ہوتا ہے. انسان کی تخلیق کے اللہ نے یہاں پر 6 سٹیجز بتا دیئے. تراب پہلا, نطفة دوسرا, علقة تیسرا, مدغة چوتھا, مخلقة کونسا ہے پانچواں, اور غیر مخلقة سکس چھٹا. یہ اللہ نے انسان کی شکلیں بتا دیں کہ تم ان سٹیجز سے گزر کر بنے ہو. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. اللہ ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ جانتا ہے. اللہ نے ہاتھی کا انکیوبیشن پیریڈ, گیسٹیشن پیریڈ الگ رکھا, بلی کا الگ رکھا, کسی اور جاندار کا الگ رکھا, انسانوں کا الگ رکھا. اللہ نے سب کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اوقات ہیں. پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں, پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یا اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی کسی کو سٹین بورن پیدا کرتے ہیں, اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے, پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا کہ یکایک وہ بھبک اٹھی اور پھول گئی, اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اگر اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ قیامت ان کے لیے نہیں آئے گی, ہر ایک کے لیے قیامت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں بتاؤ قیامت کے بارے میں, ہم نے سنا جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کو اتنی سزا ملتی ہے. تو اپنی یہ اپروچ رکھنا کہ اگر آپ جنت اور دوزخ کے بارے میں علم حاصل نہ کریں تو شاید آپ جنت اور دوزخ سے یا دوزخ سے کم بچا لیے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. جنت اور دوزخ تو بہرحال انجام کے طور پر سامنے آنی ہی آنی ہے. اب آپ کا اور میرا کام ہے, چاہے تو علم حاصل کر کے جنت کے ساتھی بن جائیں, اور چاہے تو بے علم رہ کے اور بے عمل رہ کے جہنم کا حقدار اپنے آپ کو بنا لیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مٹی سے نکلے ہیں اور مٹی میں چلے جائیں گے, مٹی ہی میں فنا ہو جائیں گے. یہ جسم یہاں ختم ہو جائے گا. جو چیز آپ کے اور میرے ساتھ جائے گی قیامت کے دن, وہ آپ کے اور میرے اعمال ہوں گے. کون سا رزلٹ آپ کو اور مجھے چاہیے؟ کون سا بچہ یہ چاہتا ہوگا کہ وہ بہترین پیپرز دے اور اس کے بعد اس کو ایک لیٹر ملے کہ آپ کے سارے پیپرز ہم سے کھو گئے ہیں؟ کوئی بچہ یہ چاہتا ہے؟ جب آپ اور میں دنیا میں محنت کریں گے, اللہ کی خاطر قربانی دیں گے, اللہ کی خاطر جہاد کریں گے, تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا رزلٹ ہمارے سامنے آئے. ہم اللہ سے توقع رکھیں گے, امید رکھیں گے کہ اللہ ہمارے اعمال سے درگزر فرمائے گا جو ہم نے کوشش کے باوجود کمی رکھی ہوگی. لیکن جس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا ہوگا, وہ چاہے گا میرا رزلٹ کبھی سامنے نہ آئے. جس بچے نے اچھے پیپرز نہیں کیے ہوتے, وہ اپنی رپورٹ اپنے ماں باپ سے چھپاتا پھرتا ہے, اور جو فرسٹ پوزیشن لے کر آتا ہے وہ اپنی رپورٹ کو لہراتا ہوا آتا ہے اب ماں باپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا رزلٹ لیا. اور جس کا اچھا رزلٹ نہیں آتا, وہ اپنا رزلٹ چھپا کر رکھتا ہے. اللہ نے بتا دیا قیامت کے دن بھی یہ دو کیٹیگریز ہوں گی. بعض وہ لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تکبر کا ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھڑکا دیں. ثانیہ عطفی ہی آتا ہے, کندھے موڑنے والا, گردن اکڑانے والا. اور انسان کے اندر تکبر آتا ہے, علماء کہتے ہیں جہالت سے آتا ہے. اور کون سی جہالت؟ یا تو ایموشنلی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ پاتا انسان, یا وہ علم کے حساب سے, دین کے علم کے حساب سے جاہل ہوتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں تکبر گمراہی سے آتا ہے, گناہوں کا لائف سٹائل اپنا لینے سے تکبر آتا ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ کتاب سے منہ موڑنے سے تکبر آتا ہے. کتاب کو برکت کی حد تک تو پڑھتے ہیں لیکن کتاب کو اپنے عمل میں نہیں لے کر آتے. ان تین چیزوں سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے ہاتھوں سے تم نے خود تیار کیا ہے, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب آگے ایک اور آیت دیکھیں, بڑی پیاری آ رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. کس کنارے پر رہ کر؟ جو کنارے پر کھڑا ہوتا ہے وہ آسانی سے دوڑ بھی جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ سینڈ اسپٹ جاتے ہیں اور آپ میں سے کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے اور آپ کی کزنز اور آپ کے بہن بھائی آپ کو کھینچ کھینچ کر پانی پر لے کر جاتے ہیں، تو جو پانی سے ڈرتا ہے آپ دیکھیں وہ کنارے کنارے پر رہتا ہے کہ بس اس کے پاؤں گیلے ہوں. جیسے ہی کوئی ہائی ٹائڈ آتی ہے دوڑ کر واپس ہٹ کی طرف جاتا ہے. بالکل انسان کا معاملہ بھی یہ ہے. اگر انسان کنارے پر کھڑا ہوگا تو توقع یہ ہے کہ مشکل کے آنے پر فوراً واپس لوٹ جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، یہ کافر کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے. لوگوں میں سے وہ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن کیسی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی عَلَى حَرْفٍ، کنارے کے اوپر کھڑا ہو کے. خوشی آتی ہے تو اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آسانیاں آتی ہیں تو خوشی خوشی اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، لیکن جہاں مشکل آتی ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ، جیسے ہی اس کے اوپر جو ہے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْ فِتْنَةٌ، اور جب اس کے اوپر کوئی فتنہ آتا ہے، انقلب عَلَى وَجْهِ، اپنے پاؤں پر، اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ جاتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے. جب کوئی مشکل حالات آئے تو دین کو چھوڑ دیا، بھئی یہ دین بڑا مشکل ہے، میں عمل نہیں کر سکتی. خاسر الدنیا والآخرہ، ایسے ہی انسان کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کا خسارہ رکھ دیا. ایمان کبھی بھی مفسرین کہتے ہیں کہ کنارے پر کھڑے ہو کر نہیں آ سکتا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی خوبصورتی، اللہ کے دین کا بیلنسڈ ہونا کبھی انسان محسوس نہیں کر سکتا جبکہ وہ پورے کا پورا ادخلو فی السلم کافہ کی کیٹیگری میں جب تک نہ آ جائے. آپ دیکھیں جو پیزا ہوتا ہے اس کا سب سے یمی پارٹ کہاں ہوتا ہے؟ کناروں پر ہوتا ہے یا سینٹر میں ہوتا ہے؟ سینٹر میں ہوتا ہے نا. کچھ بچے، بہت کم بچے ہوتے ہیں جو کنارے لینا پسند کرتے ہیں، ورنہ سب کنارے چھوڑتے جاتے ہیں اور سینٹر کا پارٹ لینا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ سینٹر کے پارٹ میں زیادہ ذائقہ ہے. دین میں بھی اندر آپ کو اور مجھے اتنا تو آنا پڑے گا، تبھی اس دین کا ذائقہ، اس دین کا مزہ، اس دین کی چاشنی آپ کو اور مجھے محسوس ہوگی. کنارے کنارے پر رہیں گے تو دین مشکل بھی لگے گا اور جلدی جلدی چھوڑ بھی دیں گے اس کو اور آپ، اس کو میں اور آپ. تو ادخلوا فی السلم کافہ والی کیٹیگری میں آئیں کہ کامیابی ملے یا ناکامی آئے، اگر دین پر قائم ہے تو الحمدللہ، بس اس کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیں. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے صحیح خسارہ. خسران ایک ہائپر بول کے طور پر آیا، ہائپر بولائزڈ قسم کا لفظ ہے. خسران، خسر نہیں کہا، صرف خسارہ نہیں ہے، صرف نقصان نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا خسارہ ہے، واضح خسارہ ہے انسان کی عادتوں کا. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو. یعنی علماء کہتے ہیں اس آیات کے مقام سے، انسان کو چاہیے کہ اپنی تقدیر سے نہ لڑے، انسان کو چاہیے جو حالات اس کے اوپر آئیں اس کو اللہ کی طرف سے ہی، من اللہ ہی سمجھے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. دین والے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ امید کے ساتھ اللہ کی رسی حبل اللہ کو تھامے رہے، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی بلیم نہ کرے، کبھی نا امید نہ ہو، کبھی یہ چھوڑ سوچ کر کہ سود چھوڑیں گے تو گھر کے اندر تنگی آ جائے گی، واپس نہ پلٹے کہ میں سود نہیں چھوڑا. یا اگر کبھی ایسا ہو حقیقتاً کہ کوئی سودی کاروبار، کوئی سودی نوکری، کوئی گھر میں آنے والے سود کو چھوڑا جائے اور تنگی آ جائے، تو واپس مت پلٹے. یہ سوچ کر کہ بیٹی کا حجاب اترے گا تبھی اس کا رشتہ آئے گا، یہ کام نہ کرے، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنے تقدیر پر راضی رہے اور اللہ کے معاملے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ دے. جس کو اللہ ہدایت دے وہ اللہ ہی جانتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. اللہ نے آیات آفاقی بھی بتا دیں کہ کیسے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے. یہ کون سے ہیں عذاب کے مستحق ہونے والے؟ اپنی مرضی سے اللہ کے آگے نہیں جھکتے، یعنی ہر کوئی اپنی مرضی سے اللہ کے آگے نہیں جھکتا. ہو سکتا ہے ایک انسان اپنے اخلاق میں کافر ہو، اپنے کردار میں کافر ہو، اپنے ریلیجن میں کافر ہو، لیکن پھر بھی وہ ایک طرح سے اللہ کے آگے جھکتا ہے. کس طرح سے؟ آپ کا اور میرا جسم اپنے کنٹرول میں ہے؟ نہیں ہے. تقدیر اپنے کنٹرول میں ہے؟ نہیں ہے. آپ کے اور میرا دل کا دھڑکنا اپنے کنٹرول میں ہے؟ نہیں ہے. تو ایک کافر بھی جو ہے وہ اللہ کے سامنے کسی ایک حد تک جھکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے اختیار میں اپنا جسم رکھتا ہے، اور جسے اللہ ذلیل اور خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. اللہ آزمائش دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے، اللہ آسائش دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے. نافرمان کا دل بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ نافرمان کو بھی دنیا دیتا ہے، لیکن کتنی؟ اللہ کہتا ہے تھوڑی. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. ولا ہم مقام او من حدید، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ڈنڈے ہوں گے. انسان کا دل ہل جاتا ہے جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. سوچیں کتنا خوف آتا ہے. آپ کے اور میرے پاس چوائس ہے، آگ کا گڑھا چاہیے یا جنت کا باغ چاہیے. آج آپ کے اور میرے پاس چانس ہے استغفار کرنے کا. آج یہ چیک آپ کے اور میرے ہاتھ میں موجود ہے. ایک دفعہ موت آ گئی، پھر موقع نہیں ملے گا. کیا فائدہ آپ کی اور میری جھوٹی انا کا، جو آپ کو اور مجھے رب کے راستے پر دوڑنے نہ دے. قرآن کے الفاظ میں بہت تاثر ہے. آپ دیکھیں جب یہ الفاظ انسان پڑھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بات سے کیا فائدہ کہ کیسے ڈنڈے ہوں گے اور کیسے کپڑے ہوں گے اور کیسا پانی ہوگا جو پینے کو دیا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے تو عین حق ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کریں، ہم اس قرآن میں میم میں نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے لاز میں پرابلم ہے، ہم کہتے ہیں اس کے لاز اپلیکیبل نہیں ہے آج 21st century میں، یہ آج ترقی کے ساتھ سنکنائزڈ نہیں ہے. اس کی طرف آنے والے آج بھی اس کے اوپر کئی انگلیاں دراز کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جب عذاب کی آیتیں پڑھیں تو رو کے اور گڑ گڑا کے اللہ سے اس سے پناہ مانگے، اور اللہ آپ کو اور مجھے حقیقتاً جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے بچائے. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. وہدو الی الطیب من القول، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی جائے گی. جنت میں پہنچنے کا پروسیس بتا دیا گیا کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. وہ کون سی بات ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی جنت کی طرف لے کر جائے گی؟ وہ اللہ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے. اور اس بگڑے ہوئے ماحول میں جہاں گندی باتوں کی یلغار ہے، جہاں فلدی کانورسیشنز ہیں، جہاں فلدی ماحول ہے، جہاں ناپاک قسم کے گیدرنگز ہیں، اس کے اندر سے جو اس ماحول میں رہتے ہوئے جو پاک کی طرف موو کرے گا، جو اللہ کے طیب قول کی طرف جائے گا، جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرے گا، جو قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا، سمجھ لیں کہ اس نے اس پروسیس کا آغاز کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو اس جنت کے قابل بنانے کے لیے آگے بڑھ گیا، طیب بات کی طرف جس کی رہنمائی کی گئی. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جنت میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک کہ اس کا وضو کا پانی جاتا ہے. اس جنت کے لیے آپ اور میں کوشش نہیں کریں گے. آج یہ زندگی کی آنکھیں بند اور ساری انا ایک طرف رہ جائے گی، پھر کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تو وہ عقل مند انسان جو ایسے ماحول میں، پروورٹیڈ ماحول میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے کلام کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، طیب قول کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، اور جو ہو جائے، اللہ نے کہا وہدو، وہ ہدایت دیے گئے. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ کو کہا کہ تم نے توحید کے مرکز مکہ کو شرک کا اڈا بنا ڈالا۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو، لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جب انہوں نے خانہ کعبہ بلڈ کر لیا، تعمیر کر لیا، کہ اب آپ پکار لگائیے، صدا لگائیے، ندا لگائیے اور لوگوں کو پکاریے کہ اس گھر کے حج کے لیے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بیابان ویران جگہ ہے، لوگ کیسے میری آواز سنیں گے؟ اللہ نے کہا آپ کا کام پہنچا دینا ہے اور آگے اس کو پروسیڈ کرنا ہمارا کام ہے، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں کا نام لے لیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ میرا اور آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر حج کا معاملہ رکھ دیا ہے، ہم صاحب استطاعت ہیں، تو اس گھر کا حج ضرور کریں۔ اور آپ کو اور مجھے یہ بات یہاں کے ذریعے بتا دی گئی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ان سے صدا لگوائی گئی کہ آپ پکاریے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، اور اس کا آپ اور میں کیا دیکھتے ہیں رزلٹ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر صدا لگائی تھی، اور آج 4500 سال گزر گئے، مستقل ہر سال لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، کوئی ایک سال ایسا نہیں گزرا کہ جس میں لوگوں نے حج نہ کیا ہو۔ آپ کی اور میرے لیے بھی اس میں سبق ہے، چاہے معاشرہ کتنا ہی گناہوں میں انوالو نظر آ رہا ہو، چاہے خاندان والے کتنے ہی سٹربن لگتے ہوں، چاہے خاندان والے کتنے ہی روڈ اور انسلنس لگتے ہوں، لیکن آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم پہنچا دیں، آگے وہ سنیں یا نہ سنیں یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اس کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ سب کبیرہ گناہوں میں جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ بتائے گئے، اس میں ایک ہے شرک کرنا، دوسرا ہے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسری جگہ پر قول و زور کو رکھا گیا، جھوٹ کو، جھوٹی گواہی جس کو کہا گیا۔ تو جھوٹ کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، اور ہمارے ہاں جھوٹ بہت عام ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے جھوٹ بولتے ہیں ماں باپ کے خوف سے۔ اور اگر آپ کسی انسان کے سامنے بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہیں تو یا تو آپ اس سے بہت مرعوب ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن اس کے سامنے بہتر بنانا چاہتی ہیں، یا آپ اس بندے سے خوف زدہ ہیں جب بھی آپ جھوٹ بولیں گے، ورنہ انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، یا اپنے آپ کو کسی پوٹینشیل ڈینجر سے بچانے کے لیے کسی خوف کی وجہ سے، یا کسی سے مرعوب ہو کر انسان جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جھوٹ ایسے حرام ہے جیسے بتوں کا شرک حرام ہے، اور ہم کمپلسو لائر ہیں مسلمان، ہم مسلمان مشہور ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اوپر جوکس بنتے ہیں اور ہم خود وہ جوکس بناتے ہیں۔ ہم کیا جوکس ہمارے یہاں ہوتا ہے، ٹیلی فون پر یہ کہہ دینا، کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، اور بڑے بڑے دیندار لوگ یہ بات کرتے ہیں، بہت سمجھدار دین کا فہم رکھنے والے لوگ بھی اس کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ باہر بیل ہوگی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، یہ کہنا کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، صاف کہہ دے میں بھی مل نہیں سکتے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ جانے والا ان دونوں صورتوں میں چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اس وقت کوئی زکات لینے کے لیے یا کوئی اللہ کی مدد صدقہ لینے کے لیے گیٹ پر آتا ہے اور بیل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے باجی ہیں تو بلا دیں، اور آپ کی میڈ آ کے کہتی ہے باجی کوئی آپ سے ملنے خاتون آئی ہیں، آپ یہ بجائے اس کے یہ کہیں کہ جاؤ کہہ دو باجی نہیں ہے، کہیں ان سے کہہ دو باجی مصروف ہیں ہمیں مل نہیں سکتے، اور اگر مل سکتی ہیں تو مل لیں، نہیں مل سکتے تو جھوٹ نہ بولیں۔ جس معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے گا وہ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے، اور جب مائیں جھوٹ بولتی ہیں تو اولاد بھی جھوٹ بولتی ہے، اور ایسے جھوٹ بولتی ہے کہ آپ جھوٹ کو پکڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ کمپلسو لائر جو ہوتا ہے آپ اس کے جھوٹ کو نہیں پکڑ سکتے۔ جب ماں سچی ہوگی تو اولاد سچی ہوگی، اور جب مائیں جو ہیں وہ اپنے اندر اس کرائیٹیرین کو سیٹ کر لیں گی کہ انہیں اللہ کی بات ہر اینگل سے ماننی ہے، اولاد سب دیکھ رہی ہوتی ہے، کلین سلیٹ ہے آپ کی اور میری اولاد آپ کی اور میرے لیے، ان کے سامنے ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو کر واضح ہو جاتی ہے. ہم مانے یا نہ مانے یا ہماری اولاد مانے یا نہ مانے, اولاد اپنے والدین کو رول ماڈل بناتی ہے. آپ کے بچے آپ کے منہ سے کبھی اپنے منہ سے کبھی نہیں کہیں گے کہ اما آپ میرے لیے رول ماڈل ہیں, الا ماشاء اللہ کوئی کہہ بھی سکتا ہے, لیکن جنرلی اولاد نہیں کہتی. حالانکہ اولاد فالو ماں باپ کو کرتی ہے بہت سے معاملوں میں انکانشیسلی. آپ دیکھیں وہی الفاظ اب آپ اس سٹیج میں اپنے بچوں کے ساتھ بول رہی ہوتی ہیں جو کبھی آپ کے بچپن میں آپ کی والدہ نے آپ کے ساتھ بولے تھے, حالانکہ آپ نے کسی ڈائری میں لکھے ہوئے نہیں تھے کہ جب میری اما نے میرے ساتھ 1990 میں بولے تھے تو جب میرے اپنے بچے اتنے بڑے ہو جائیں گے 2014 میں تو میں یہی جملہ ریپیٹ کروں گی. کہیں نہیں لکھا ہوا, آپ کے ذہنوں میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ کے جملے آپ کے بچوں کے ذہنوں میں لکھے جاتے ہیں. تو بہت کانشیس ہو کر بولیں, کانشیس ہو کر معاملہ کریں. جس طرح آپ معاملہ کر رہی ہوتی ہیں وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ, اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہری کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. حج کے بارے میں ترغیب دے دی گئی کہ آپ میں سے جس پر حج فرض ہو چکا ہے وہ اپنا یہ فرض ادا کریں. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ میرا گھر بن جائے پھر حج کروں گی, میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے پھر حج کروں گی. جس کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے اور اس کے بعد اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے بھی مال اسباب چھوڑ سکتا ہے, اس پر حج فرض ہے. اور حج میں کوتاہی کرنے والے کے لیے اللہ نے کوئی آسانی نہیں رکھی. برکتیں اس کے لیے ہیں جو حج کا فرض ادا کرے, اور یہ برکتیں وہی محسوس کرے گا جو حج کر کر آئے گا. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے, بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اسی کے تم مطیع فرمان بنو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو, جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جس جس کو جو جو رزق دیا ہے اس کو امیجن کر لیں. اللہ نے یہ نہیں کہا سارے کا سارا خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اس میں سے کچھ تھوڑا سا, اپنی آنکھوں کا تھوڑا سا معاملہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے کانوں کا تھوڑا سا معاملہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اچھی بات سنیں, اچھی چیز دیکھیں, اچھی بات بولیں, اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے, بس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لے لو. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں, اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون, مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بشارت دے دیجیے نیکوکار لوگوں کے لیے. بقرعید پر جو جانور ہم قربان کرتے ہیں, اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ کو تمہارے جانور کی قیمت امپریس نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں بقرعید کا جانور بھی ایک شو آف کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. اتنے کا جانور, اتنے لاکھ کا جانور, اس کے بعد اخباروں میں تصویریں لگ رہی ہیں, خود مالک ساتھ کھڑا ہے اور تصویریں لگا رہا ہے. اللہ نے آپ کا اور میرا تقویٰ دیکھنا ہے. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا ہا ہونا, اور دل کی طرف اشارہ کیا اتقوا ہا ہونا. قربانی اللہ کے لیے اور قربانی کا جانور بھی اللہ کے لیے. آپ اور میں قربانی کریں خالصتاً اللہ کے لیے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر ایک طبقہ مسلمانوں کے اندر ہی اور غیر مسلموں میں بھی اس وقت وہ پروموٹ ہو رہا ہے, اور بہت تیزی سے پروموٹ ہو رہا ہے, جو کہتے ہیں کہ جانور کی قربانی بکرا عید کے اوپر فرض نہیں ہے, یا کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. یہ کفار کی طرف سے بھی بات آئی ہے اور آتی ہے, اور بہرحال شروعات وہیں سے ہوئی تھیں جو اب مسلمانوں کے اندر بھی پھیلتی جا رہی ہیں. اور کئی مسلمان آج بھی قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے, کہ کیا ضرورت ہے جانوروں کو مارنے کی. ایک تو یہ جو اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ بنے ان لوگوں نے بہت شور مچایا شروع میں, کہ جانوروں کو مار مار کے آپ نے جانوروں کو ختم کر کے ان کا خون نکال کے اور کتنا تڑپا تڑپا کے آپ ان کو مارتے ہیں، کیا ضرورت ہے، اس کی جگہ کسی غریب کو صدقہ دے دو. ہم سب جانتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہوں کہ جب قربانی ہوتی ہے تو 90% گوشت تو ہم سب بانٹ دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. تو جو قربانی کی جا رہی ہے وہ بھی تو غریبوں کو ہی بانٹا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ کا کہ ان جانوروں کے رائٹس ہیں، ان پر ظلم نہ کیا جائے. اگر آپ انسانوں کو قربانی کرنے سے روک سکتے ہیں تو پھر آپ تمام بڑے جانوروں کو چھوٹے جانور کھانے سے روک لیں. اگر تو روک سکتے ہیں تو سمجھ آتی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوڈ سائیکل کا حصہ ہے تو یہ دین کا حصہ ہے، اس کو آپ اور میں نہیں چھوڑ سکتے. تو سمجھنے کے لیے مسلمان چاہیے، شعور کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کے لیے علم چاہیے. اور علم آئے گا جب قرآن کے سامنے بار بار آ کر بیٹھیں گے. آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر اور ایک پروفیسر تھے، ڈاکٹر ہاضم اور پروفیسر شورز. انہوں نے ایک دفعہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اسی چیز کو دیکھنے کے لیے کہ جو مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں اس میں جانور کو کتنی اذیت ہوتی ہے. تو انہوں نے دو جانور لیے اور دونوں کے اوپر انہوں نے ECG اور EEG، ECG دل کی ہوتی ہے اور EEG برین کی ہوتی ہے، انہوں نے ان کی پلسز لینے کے لیے ان کے اوپر سارے جو تھے وہ انسٹرومنٹ لگا دیے. اب جب انہوں نے ایک جانور کو بولٹ سٹننگ میتھڈ سے جو جھٹکا دے کر مارتے ہیں اس سے جب انہوں نے اس کو مارا تو اس میں یہ ہوا کہ شروع کے 3 سیکنڈ تو جانور بالکل بے ہوشی کے عالم میں رہا، 3 سیکنڈ. اس کے بعد انہوں نے سیویئر EEG کے اندر ذہن اس کے اندر شدید پین محسوس کیا تقریباً 3 سے 4 منٹ تک، اور اس کا ECG بالکل نہیں آیا، اس لیے کہ اس کا دل رک گیا بالکل فوراً. بولٹ سٹننگ میتھڈ سے دل فوراً رک جاتا ہے. جبکہ دوسرا جانور انہوں نے ذبیحہ کیا، سلاٹر کیا اسلامی طریقے سے، جس کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے 3 سیکنڈ میں تو جانور بالکل نیم بے ہوشی اور بے ہوشی کی حالت میں رہا، اس کے بعد اس کا ذہن جو تھا وہ بالکل گہری نیند میں چلا گیا، ڈیپ سلیپ میں، اور دل دھڑکتا رہا. اور چونکہ دل دھڑک رہا تھا تو دل کے دھڑکنے سے اس دل نے سارا بلڈ جو تھا وہ باہر پمپ کر دیا، اور سارا جانور کا خون جو تھا جب ہم ذبح کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس سے بھی آپ کا ایمان بڑھے گا. مسلمان عورتیں بڑی بہادر ہوتی ہیں، مسلمان عورتیں تو مجاہدہ ہوتی تھیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہوتی تھیں. ہم بکروں کی قربانی نہیں دیکھتے اور کہتے میں خون نہیں دیکھ سکتے، خون نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ کے رسول نے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی سنت آپ کی اور میرے لیے یہ کہی ہے، اور ہم گھبراتے ہیں. دیکھیں، عبادت ہے یہ آپ کا دیکھنا بھی. آپ کے نام کی قربانی ذبح ہو رہی ہے، دیکھیں اس کو تاکہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے، آپ کے اندر بھی ہمت آئے گی اپنی چیزوں کو قربان کرنے کی. اس بکرے کے ساتھ تو ہمیں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ایموشنل، زیادہ تر تو ایک دن پہلے ہی آتے ہیں زیادہ تر جانور، بہت ہو گیا 2 دن 3 دن پہلے آ گئے. ایموشنل اٹیچمنٹ تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس بکرے کی شکل میں، اس جانور کی شکل میں آپ کے دل سے مال کی محبت نکلے گی. تو دیکھیں اس کو. اور اس طرح سے جو انہوں نے دو جانوروں کا کمپیریزن کیا تو پتہ یہ چلا کہ جس جانور کو ذبح کیا گیا تھا اس کو بالکل بھی کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ پہلے 3 سیکنڈ وہ بالکل بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد اس کا ذہن گہری نیند میں چلا گیا، جو EEG نے بتایا. اور ECG نے یہ بتایا کہ دل دھڑکتا رہا تقریباً 2 سے 2.5 منٹ میں، اور اس دھڑکنے کی وجہ سے اس نے سارا خون باہر پمپ کر دیا. تو آپ دیکھیں یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے جو طریقے بتائے ہیں اس میں آپ کے اور میرے لیے بڑے فائدے ہیں. وہ گوشت بھی فائدہ مند ہے اور صحت مند ہے اور صحت کا باعث ہے، اور طریقہ بھی. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، مسلمان اتنا پس کیوں رہے ہیں. دیکھیں، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ مومنین کی قدر کرے، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو مخالفتوں سے بچائے، لیکن کب؟ جو اس کی مدد کریں گے. اللہ نے کہا اللہ کس کی مدد کرے گا، مَن یَنصُرُ، جو اس کی مدد کرے گا. کیا آپ اور میں اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اور میں کفار کو بددعائیں دینے کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے ریسورسز اسلام کے فائدوں میں استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں؟ کیا آپ اور میں اسلام کے لیے اپنی نیند کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل دلانا شروع کر دیا ہے؟ نہیں کیا تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی کھلی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا انا ہا ہنا قائدون، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بس کوئی فرشتہ بھیج کے ہماری مدد کرا دے۔ لیکن اللہ میری اور آپ کی مدد تب کرے گا، اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے راستے میں تھوڑا سا نکلے گا اور اللہ کی مدد کرے گا۔ جہاد اور قتال کی بات آ گئی، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے یا منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، موسیٰ کو بھی جھٹلایا جا چکا۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، اللہ نے کفار کو مہلت دی، اللہ نے کہا املی لہم، اللہ مہلت دیتا ہے ان کو، اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر یعنی محل کھنڈرات ہیں۔ اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا، وہ اللہ واحد اکیلا اللہ کافی ہے پوری انسانیت کو سنبھالنے کے لیے اور پوری انسانیت سے نبٹنے کے لیے۔ انسانوں کو چاہیے کہ عبرت لیں، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سب نظر آتا ہے، عبرت نظر نہیں آتی۔ جنازے دیکھ کر بھی عبرت نہیں آتی، قبرستان میں جا کر بھی عبرت نہیں آتی، اپنا نقصان دیکھ کر بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ اصل رونا تو اسی بات کا ہے کہ ہم لوگوں کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں اور گھروں میں جا کے پھر وہی جھگڑے، انہی بحثوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں اور قرآن کے مطابق اپنے اخلاق کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہاں پر قرآن سن کر تو سر بہت جھومتا ہے، بڑا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ منہ سے نکلتا ہے، بڑا دل چاہتا ہے نیکی کرنے کا، اپنے گھروں میں جا کے پھر بیک ٹو اسکوائر ون، پھر زیرو لیول پر آ جاتے ہیں اور اپنے اسی کردار میں واپس آ جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے نا، اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبادت ہے تیرے جینے سے۔ اپنے دلوں کو زندہ رکھیں تاکہ شعور بیدار رہے آپ کا اور میرا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار دن کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی پھر پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا وَقَأَيَّ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ أَمْلَيْتُ، اللہ نے پھر فرسٹ پرسن یوز کیا، میں نے ڈھیل دی اور پھر پکڑ لیا، اور ان سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اپنی اصلاح کر لیں اگر مہلت ملی ہے، اپنی تیاری کر لیں اس سے پہلے کہ لوٹ کر جانے کا دن آ جائے، اور آخرت کی تیاری اسی وقت ہوگی جب آپ کے میرے پاس زندگی کی مہلت موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو جانا اللہ کے پاس ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دے، اللہ ہمیں ایسے حال میں اٹھائے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے خوش ہو۔ قل یا ایہا الناس، اللہ تعالیٰ نے پھر انویٹیشن دے دیا تمام انسانیت کو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو، پھر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ نے بتا دیا پھر نیک عمل، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو اعمال صالحہ بنانا ہے، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کرنا ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلط اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے۔ آج ہم بھی دین کے کام کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے خلوص بھی ہو، ہو سکتا ہے اپنی پلاننگ بھی بڑی اچھی کرتے ہوں، لیکن یاد رکھیں شیطان اس کے اندر خلل اندازی کرتا ہے۔ تو مومن کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو اللہ سے دعا، اللہ پر توکل اور اللہ کی مدد کے ساتھ کوشش کرو۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، جن کے دل کھوٹے ہیں۔ کسی کو آرٹیوکلوسس کا مرض ہو، جب آرٹریز بلاک ہو جائیں تو انسان کے اندر ہارٹ اٹیک کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ ذرا سی مشکل آنے پر فوراً دین چھوڑے گا، جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ فوراً ایسی کسی مشکل کے اوپر اللہ کے معاملے کو چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑ جائے گا. حقیقت یہ ہے یہ ظالم لوگ انات میں بہت دور نکل گئے ہیں, اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کسی مفسر نے کہا کہ علم حاصل کرنے والا اور اس کے اوپر علم کی مثال ایسی ہے کہ اگر علم اس کے دل میں اتر جائے اور عمل میں اتر جائے تو اس کا دل نرم اور زبان نرم ہو جاتی ہے. آپ اور میں اپنے آپ کو جج کر لیں, اگر آپ نے اور میں نے اپنے غصے کو تھام لیا ہے, اگر غصہ کم آنے لگا ہے, اگر میں اپنے معاملات کو سنبھالنے لگ گئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ علم دل کے اندر جا رہا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو وائس ورسا والی سچویشن ہے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے. اس وقت بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور ان کے درمیان فیصلہ وہ کر دے گا جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے. بار بار آپ دیکھیں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو عمل کرے گا وہی جائے گا جنت میں. خالی ایمان لانے والے نہیں, عمل کرنے والے, ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ یاد رکھنا کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے, انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے. تو جنت کا راستہ تو اپنے نفس کو کچل کر چلنے والا راستہ ہے. جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ ہماری اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے, اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی اچھا رازق ہے. یعنی موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے, ڈرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے. کیسے آپ دیکھیں مجھے اور آپ کو لوگ یہ باتیں بہت کرتے ہیں, آپ ذرا دین کے لیے نکلنا شروع کریں. آپ کہیں کہ میں کورس کرنے جا رہی ہوں, لوگ کہیں گے دیکھو تم نے گھر کو نگلیکٹ کر رہی ہو, دیکھو تم نے صحت کو نگلیکٹ کر رہی ہو. اور اگر آپ نے کورس جوائن کر لیا ہمت کر کے ان کی باتوں کو ایک طرف کر کے, تو پھر لوگ آپ سے کیا کہیں گے, اتنی کمزور ہو گئی ہو, اپنی آنکھوں کے نیچے دیکھو کتنے ہلکے پڑ گئے ہیں. حالانکہ جو ہلکے آپ کو پڑھنے تھے وہ ویسے بھی پڑھنے تھے. ہاں, دین کے اوپر بلیم کرنے کا مجھے اور آپ کو شوق ہوتا ہے. موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے, جب صحت کی بیماری آنی ہے تو آنی ہے, جب صحت ختم ہونی ہے تو ہونی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامته, جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. دو طرح کی قیامت کا ذکر آپ کو اور مجھے قرآن میں ملتا ہے, ایک ہے قیامت صغرا یعنی آپ کی اور میری انڈیویجول موت جب آ جائے, اور ایک ہے قیامت کبرا وہ جو پوری محشر کی قیامت قائم ہوگی. تو جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی, تو ڈرے مت اللہ کی راہ میں نکلنے سے, وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے, یہ تو ہے ان کا انجام جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا, اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے, وہ سمیع اور بصیر ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے, بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. اچانک رات دن کا ذکر یہ کر کے بتا دیا کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی, جو اللہ کی طرف پلٹے گا اس کو اللہ آسان راستے دے گا. اور اللہ کی بندی بننا, اللہ کا بندہ بننا ہر انسان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے, تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. ہم مختلف ہیومینیٹیرین کازز کے اندر اپنا وقت لگاتے ہیں, مختلف سوشل ورک کرتے ہیں, مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر جا کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ بھی ہے کہ جنت میں گرنے سے لوگوں کو بچائیں, جن کے اوپر گناہوں کے اعمال کی بتکاری نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی گناہوں میں انوالو ہیں, ان کو گناہوں سے بچائیں. ایک ہیومینیٹیرین کاز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کی جائے. اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ یہ بالکل ایسی فیلنگز ہیں جیسے قرآن پڑھ کر آپ کی اور میرے دل میں بہت امنگ آ رہی ہوتی ہے, بہت خواہشات آ رہی ہوتی ہیں، اللہ میں یہ بھی نیکی کرنا چاہتی ہوں. ہم میں سے ہر ایک اپنے خاندان میں ہونے والے اسلامک ریچول کو جانتا ہے، بدعت کو جانتا ہے. جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر چلنا ہے اور بدعت کو نکالنا ہے، تو ہر ایک کے دل میں خواہشات آ رہی ہوتی ہیں. اللہ سے اسی وقت دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صدقہ جاریہ بنا دے اپنے والدین کے لیے، اور میری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا میرے لیے. یہ دعا کرنا مت بھولا کریں. دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بنا دے، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میری اولاد کو آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل بنا دے. اس لیے کہ جس طرح زمین سرسبز ہوتی ہے، اسی طرح ایسی جگہ سے بھی امید کی کرن پھوٹ سکتی ہے جہاں سے آپ کو اور مجھے کوئی سہارا نظر نہ آتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے. وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. زندگی پر بات شروع ہوئی اور زندگی پر بات مکمل کر دی، اور بتا دیا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے زندگی کے بعد موت ہے، تو پھر انسان اسی دنیا پر فوکس کرتا ہے کہ اچھا بھی مرنا ہی تو ہے، چلو پھر انجوائے کر لیں. فوکس پر کیا کریں، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. تاکہ پازیٹیو اپروچ رہے، تاکہ آپٹیمسٹک اپروچ رہے. اور پھر یہ بھی اپنے آپ کو یاد دلایا کریں کہ اس زندگی کے بعد جس میں ہر خواہش پوری ہوگی، اس کے بعد کبھی موت نہیں ہے. سچ یہ کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو. یقیناً انک لعلی ہدی مستقیم، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اللہ پر ایمان لائیں اور آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت شروع کر دیں، دل کرے یا نہ کرے، لاجک سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے. جو دعویٰ کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم آج میری بات مان کر یہ عمل چھوڑ دو، میں قیامت کے دن اللہ سے تمہاری سفارش کر دوں گا، وہ آپ کا سچا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ تم سے جھگڑیں کہ تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم جانتے نہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، یعنی ان کو غصہ آنے لگتا ہے، حقارت محسوس ہوتی ہے، ان کو نفرت محسوس ہوتی ہے، ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے ان کے چہروں کے اوپر، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. اب یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں یقیناً نظر آتا ہے. کبھی آپ فیملی میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور آپ نے چینل چینج کرتے کرتے آپ نے کوئی ایسا چینل لگا لیا جس کے اوپر کوئی آ کر درس دے رہا ہے، سب ایک زبان ہو کر چیخ پڑتے ہیں، ایک امت بن کے ہٹاؤ 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 ہٹاؤ، سارا مزہ خراب کر دیا. ہم سب مل کر پھر بولتے ہیں، اور یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں اپنے آس پاس نظر آتا ہے. یا آپ اپنے کسی سوشل سرکل میں ہیں اور دنیا ہی دنیا کی باتیں چل رہی ہیں، آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں اپنی اس محفل کو اللہ کی محفل اور اللہ کے ذکر کی محفل بنا لوں، آپ نے کوئی ایک بات بس دین کی کہی، اس کے بعد سب نے آپ کو ایسے چکرا کر دیکھا کہ اگلی دفعہ آپ کا بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. یا کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر جب بچے بچیاں ٹاپک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بلی کیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے جو دکھا دی گئی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر کیا چیز ہے، وہ جو تمہارے چہرے بگاڑ دے گی، آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایوہ الناس، پھر دوبارہ انسانوں کو متوجہ کروایا گیا، انٹرنیشنل انویٹیشن، دوری بمثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا له، غور سے سنو اس کو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پکارتے ہیں، من یخلق ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، چاہے وہ سب مل کر بھی اکٹھے ہو جائیں. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے. مکھی کمزوری اور گندگی کی ایک علامت ہے, مگر اگر آپ کی شکر کا ایک دانہ لے کر اڑ جائے تو آپ واپس لے سکتی ہیں اس سے؟ نہیں لے سکتی. شرک کرنے والوں کی مثال کو مکھی کی مثال سے تشبیہ دیا گیا. آپ دیکھیں, سائنس کہتی ہے اور ڈکلیئر کر چکی ہے اس حقیقت کو کہ سائنس چاہے بھی تو ایک ایٹم بھی نہیں بنا سکتی. کہا کہ یہ سوچنا کہ اس حقیقت کو کہ انسان کوئی یا کوئی اور مشرک یہ سوچے کہ اس کا معبود مکھی بنا لے گا, اور سائنس یہ بات کہہ چکی ہے کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار اٹ کین بی ڈسٹرائڈ. جو چیز ایک دفعہ بن جاتی ہے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتی. ہمارے کھانے پر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو ہم کتنا بے بس ہوتے ہیں. ہاں, پاس کوئی فلائی کلر ہو اور ہم اس کو مار دیں اور وہ ہمارے اس کی رینج میں آ جائے تو الگ بات, ورنہ اڑ جاتی ہے اور ہم صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. کتنے بے بس ایک مکھی کے سامنے آپ اور میں ہوتے ہیں. اور تشبیہ دی گئی ہے اس مکھی کی مثال کو کہ انہوں نے شرک کیا, اور جن معبودوں کو وہ اللہ کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور جن کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں, انہیں چڑھاووں پر مکھیاں بھنکتی رہتی ہیں, اور ان معبودوں میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان مکھیوں کو ہلا کر ہٹا دیں. انسان کی زندگی کا مقصد دیکھیں اللہ نے کیا بتایا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے بتایا کہ اللہ کی بندگی کریں. اللہ نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. آج جہاں آپ اور میں اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں, دیکھیں اگر شرک اس طرح کا کھلا شرک نہیں ہے تو چیک ضرور کریں کہ خفی شرک میں مبتلا تو نہیں. اور کیسے پتا چلے گا کہ آپ اور میں اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ پتا چلے گا میری اور آپ کی پرائیورٹیز سے, پتا چلے گا میری اور آپ کی مصروفیات سے. کیسے شرک سے آپ اور میں بچے ہوئے ہیں اور کتنے شرک میں انوالو ہیں پتا چل جائے گا. ایک انسان کا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا اور جہاں اس کا میکسیمم وقت لگتا ہے اور جس طرح جگہ اس کا میکسیمم دل لگتا ہے, یہ بات ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتی ہے کہ اس انسان کا مقصد کیا ہے. وہ علماء کہتے ہیں کہ ایک انسان کے مقصد کو چیک کرنا ہو تو اس کی روٹین چیک کر لو. کہاں اس کا دل لگتا ہے, کہاں اس کے دن رات کھپتے ہیں, سوتے ہوئے کس چیز کی اس کو فکر ہوتی ہے, اٹھنے کے بعد کس چیز کی اس کو فکر لگ جاتی ہے, خود پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ کہاں زندگی گزار رہا ہے اور کیسے گزار رہا ہے. تو ان شرک کرنے والوں کو کہہ دیا گیا کہ یہ مکھی کو بنانے کی طاقت نہیں رکھتے, یہ تو مکھی سے کوئی چیز چھڑا نہیں سکتے. تو پھر کیا اللہ کے مقابلے میں اپنے جیسے انسانوں کو معبود بناتے ہو؟ کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ آپ کی اور میرے لیے اس طرح سبق ہے اس میں. بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. جن کی طرف ہم نظر اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اپنے لیے کوئی تعریف سننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے کمزور انسان, اور جن کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے کمزور انسان. تو اس کو کیوں ناراضی کریں جو الخالق ہے, جو رب ہے, جو مالک الملک ہے, اس کو راضی کریں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا. اللہ کی قدر انہوں نے نہیں پہچانی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی قدر آتی ہے اللہ کی صفات کے بارے میں پڑھنے سے, اللہ کی قدر آتی ہے اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر غور کرنے سے. جب آپ کسی عمل میں آگے نہ بڑھ پا رہی ہوں, کم سے کم یہ آیت وما قدر اللہ حق قدری ہی, آیت کا اتنا ٹکڑا مجھے عمل میں آگے دوڑانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. جب کہیں مجھے ایمان کی کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہی, اس وقت میں اللہ کا نام لے کر یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, اور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. چاہے آپ بڑے سے بڑا اللہ کے لیے کام کرنے جا رہی ہوں, یہ آیت کا حصہ آپ دوہرانا شروع کر دیں. وما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کی قدر تو بہت زیادہ ہے کرنے کے ہے, لیکن میں اور آپ کر نہیں پاتے. آپ کا اور میرا عمل تو بہت معمولی ہے, آپ کو اور مجھے تو بہت کچھ کرنا ہے. ان احکامات کو جو آپ نے اور میں نے سن لیے ان کو بھی ماننا ہے, اور جو بھی کان پر نہیں پڑے ان کو بھی جاننا ہے. تو اللہ کی قدر کریں. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو وہ اللہ ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. اللہ کی رسالت کا نظام بنا دیا گیا کہ ملائکہ رسول اور انبیاء رسول, دو طرح کے رسول بھیجے گئے. وہ سمیع اور بصیر ہے. اور اب اس رسالت کی چین میں جو تیسری کڑی ہے وہ آپ اور میں ہیں, اس لیے کہ امت وسط بنا دیا گیا ہے. اب شہادت جو پوری انسانیت کے اوپر دینی ہے وہ مجھے اور آپ کو دینی ہے. جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے, اور سارے معاملات اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. میرے دل میں اللہ کے بارے میں کبھی شک نہ آنے پائے، اللہ کے احکامات کے بارے میں کبھی شک نہ لاؤں، میں سمجھ جاؤں کہ میری زندگی میں لا مقصودہ الا اللہ، کوئی مقصد ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، لا مطلوبہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب ہے ہی نہیں، لا محبوبہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ یہ منہ سے کہنا بہت آسان ہے لیکن یہ پوری زندگی کی تصویر ہے انسان کی، کہ جس کا مائنڈ سیٹ واضح ہو جائے، جس کو کچھ مطلوب نہ ہو، جس کو کچھ مقصود نہ ہو، جس کو کسی اور چیز سے اللہ سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب بتا دیا کہ کیسے تم اللہ کی قدر کر سکتے ہو، اس راستے کی طرف آؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت دیر کے بعد دوبارہ سے یا ایوہ الذین آمنو آیا، ورنہ اب تک بار بار یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس آ رہا تھا۔ جب آپ سنیں یا ایوہ الذین آمنو، کہیں لبیک اللہم، اے ہمارے اللہ ہم حاضر ہیں، تو اللہ نے کہا کیسے قدر کر سکتے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ یہ کام آپ کو اور مجھے بہرحال کرنے ہیں، رکو کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت صرف الگ، دیکھیں عبادت کو الگ کیوں کیا، ورنہ رکو سجدے میں تو آپ کی اور میری نماز آ گئی۔ عبادت 24/7 ہوگی، جائے نماز پر بھی ہوگی، مارکیٹ پلیس میں بھی ہوگی، شاپنگ مال میں بھی ہوگی، اور گھر میں بھی ہوگی، اور بازار میں بھی ہوگی، ہر جگہ عبادت کرنی ہے، اسے الگ کر دیا گیا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور کیا کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تھا، مجھے کہا ہے اللہ نے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنا نام لے کر بولے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ رشک نہیں آ رہا، خوشی نہیں ہو رہی، آنر نہیں لگ رہا، اب جب اللہ نے چنا ہے تو اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرنا جس کو اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالا ہے۔ آپ کسی کو ذمہ دار بنائیں اور اس کے بعد وہ ریلیکس ہو کر چھٹیاں لے کر گھر بیٹھ جائیں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ کو آپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اللہ نے بتا دیا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، بہت پریکٹیکل دین ہے۔ ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہماری عقلوں کی کمی ہے، ہمیں آسان نہیں لگتا تو ہمارے علم کی کمی ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا اللہ نے اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اٹ از ویری کلوز ٹو یور نیچر، بالکل جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا تمہاری طبیعت اور تمہاری نیچر اور تمہاری فطرت میں ہے، ایسے ہی اس قرآن پر عمل کرنا تمہاری فطرت میں موجود ہے، اس پر عمل کرو۔ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے والد ہیں۔ اور انسان اپنے والد کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا، انسان اپنے والد کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ تو یہ بھی نہیں چاہتی ہوں گی کہ آپ کے والد کو رسوا کیا جائے کسی مزار میں، یا کم سے کم آپ کے اپنے گھر میں یا آپ کے سسرال میں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے والد کی عزت کی جائے، یہ مقام آپ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیں۔ کیا آپ اور میں چاہیں گے کہ قیامت کے دن وہ آپ کے اور میرے کسی عمل کی وجہ سے رسوا ہو جائیں؟ اللہ نے کہا قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے آپ کا اور میرا نام مسلمان رکھا ہے۔ وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا نام اور میرا نام اگر کامن ہے تو میں یہ آیت پڑھ کر جنت میں نہیں پہنچ سکتی کہ میرا اور ابراہیم علیہ السلام کا نام کامن تھا، بلکہ گلٹ آنا چاہیے آپ کو اور مجھے یہ آیات پڑھ کے، شرم آنی چاہیے آپ کو اور مجھے یہ آیات پڑھ کے کہ اللہ نے تو مجھ سے کئی ایکسپیکٹیشنز رکھی تھیں لیکن میں اپنی زندگی کہاں گزارے جا رہی ہوں، میری زندگی کی مصروفیات کیا ہیں، میری زندگی کی پرائیورٹیز کیا ہیں۔ اللہ کو مجھ سے کئی ایکسپیکٹیشنز تھیں اور میں اور آپ تو مڑ کر اللہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ ادھر رمضان ختم ہوگا، ادھر میں اور آپ اللہ کی طرف سے غافل ہو جائیں گے اور اپنی دنیا میں دوبارہ سے مگن ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکون شہداء علی الناس، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن نے بھی تمہارا نام یہی رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اللہ نے بتا دیا اتنی بھاری ذمہ داری اللہ نے میرے اور آپ کے کندھوں پر رکھ دی ہے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری فرض ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو اور مجھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، علم حاصل کریں اور آگے پھیلائیں۔ جہاد کے سٹیجز علماء بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جہاد کا سٹیج یہ ہے کہ حق کو پہچان لیا جائے، حق کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے باطل کے مقابلے میں. دوسرا وہ کہتے ہیں جب پہچان لیا جائے تو حق کا اعتراف کیا جائے, ڈکلیئر یور فیتھ. شرم نہ آئے یہ کہتے ہوئے کہ ہاں میں نے تو حجاب شروع کر دیا ہے, شرم نہ آئے یہ کہتے ہوئے کہ ہاں ہم نے سودی کاروبار چھوڑ دیا ہے, شرم نہ آئے یہ کہتے ہوئے کہ ہاں ہم نے مارگیج کے ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے اپنے آپ کو کم لیول پر کر دیا ہے, کم سٹیٹس پر کر دیا ہے. تو کیا ہے؟ حق کا اعتراف, بی سٹیڈ فاسٹ آن اٹ. پھر حق کا اعلان کرنا, اور پھر چوتھا ہے حق پر عمل کرنا. جو سن لیا, جو سمجھ لیا, جس پر جم گئے ہیں, عمل سے جمنا اور پھر اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا. اللہ کی زمین ہے تو اللہ کا نظام ہی نافذ ہونا چاہیے. اور پھر بار بار میرے اور آپ کے لیے جو کرنے کا کام ہے کہ ہم عورتیں ہیں, جو ہمارے گھر ہیں وہ اللہ کی زمینیں ہیں, اس اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کریں. اور کیسے کرنا ہے یہ کام؟ اللہ نے بتا دیا کہ کس طرح سے تم انسانیت کی یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرو. پراپر زکوٰۃ ادا کریں, رمضان کا مہینہ ہے, اپنے مالوں کو پاک کریں. ڈاؤٹس کے اوپر مت رہیں. آپ کے پاس جتنی جیولری ہے اس کو پراپرلی جا کر جیولر کے پاس ویٹ کرائیں, اس میں سے جتنا گولڈ بنتا ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر 7.5 تولے سونا آپ کے پاس ہے تب آپ وہ تھریش ہولڈ سے نکل گئیں, اب آپ صاحب نصاب ہیں, آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یا اس کے ایکولنٹ اماؤنٹ کا کیش اگر آپ کے پاس ہے. آپ کے شوہر دے دیتے ہیں آپ کی طرف سے الحمدللہ, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو خود ادا کرنا ہے تو آپ کو خود کیش نکالنا ہے زکوٰۃ کی شکل میں. چاہے آپ اس زکوٰۃ کو سونے کی شکل میں نکالیں اور چاہے آپ اس کو کیش کی شکل میں نکالیں, لیکن نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وتعصموا باللہ, اور اللہ کے ساتھ چپک جاؤ, اللہ سے لپٹ جاؤ. کیسے لپٹ جائیں اللہ سے؟ اللہ تو نعوذ باللہ کوئی فزیکل اللہ تھوڑی جس سے ہم لپٹ جائیں. کیسے لپٹیں گے اللہ کے ساتھ؟ اللہ سے مینٹل ریپو رکھو, اللہ سے جذباتی لگاؤ رکھو, اللہ سے عشق کرو, اللہ کی بات کو اہمیت دو, اللہ کی بات کو عزت دو, اللہ کی بات کو پروموٹ کرو. کیوں؟ ہوا مولاکم, وہی تو تمہارا مولا ہے, وہی تمہارا ولی ہے, وہی تمہارا مشکل میں بھی ساتھی ہے اور آسانی کا بھی ساتھی ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. تو اللہ کو چھوڑ کر میں اور آپ اور کس کو اپنا ساتھی بنائیں گے؟ جو چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بنے وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر لے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, اور وتعصموا باللہ, اللہ کے ساتھ چپک جائے. اور وتعصموا باللہ کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کی راہ میں اپنا رزق خرچ کریں, اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتیں خرچ کریں, اللہ کی راہ میں جہاد کریں, اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے مسلمان بننے کی اور مسلمان بن کر اس اسلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں, اور اللہ ہمیں موقع دے کہ جو نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں کو نامہ اعمال میں قیامت کے دن پا بھی سکیں. اللہ ہمیں نہ ان لوگوں میں شامل کرے جو عمل کرنے والے اور تھکنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے, سب کے روزے قبول فرمائے, سب کو بہترین طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اس قرائے عرض پر ایسا بھی خطہ ہے جہاں مسلمانوں کو روزے نہیں رکھنے دیے جا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے لیے عبادت کرنا آسان بنائے, جن مسلمانوں پر مشکل آئی ہے ان کی مشکل کو دور کرے, اور اللہ ہمیں جگا دے غفلت سے تاکہ ہم اس کتاب کو عمل میں لانے والے بن جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. میں نے آج ٹائم زیادہ نہیں لیا, لیکن جو پہلے لوگ آئے تھے ان سے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ کیونکہ ہم 27 رمضان کو انشاءاللہ تکمیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ لوگ 1:30 بجے سے آگے اپنا تھوڑا سا ٹائم سپین رکھ لیں, کبھی 10 منٹ کبھی 15 منٹ, ڈپینڈ کرے گا. تو اپنے ڈرائیورز کو اگر آپ بتا کر آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں بہرحال, اب آپ دیکھ لیں اپنی کنوینئنس, جو آپ میں سے جتنا آسانی سے بیٹھ سکے. میں بہرحال کبھی 10 منٹ یا کبھی 15 منٹ لے لیا کروں گی تاکہ ہم تھوڑا سا اپنا پارا آگے بڑھا سکیں. 15ویں پارے کا کوشچنئر نکال لیجئے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ واقعہ معراج کی طرف. کس طرح کا عمل کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے؟ فضول خرچی کرنے. ان المبذرین کانا کانو اخوان الشیطان. کس نماز میں زیادہ قرآن پڑھنا پسندیدہ ہے؟ نماز فجر میں. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ انڈیویجول پوٹینشیل جو آپ کے ہوتے ہیں, جو آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. الکہف کے کیا معنی ہیں؟ غار. سورہ کہف میں بیان نوجوان کیا کرنے کے لیے معاشرے سے علیحدہ ہوئے تھے؟ اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے. کیا نیک لوگوں کا مزار بنانا درست ہے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی جہاد ہے, اور ایک ہی جہاد ہے, علم کا جہاد. لوگوں میں شعور لے کر آئیں کہ ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی توفیق ان کو مل جائے. حضرت موسیٰ نے کس شخصیت کے ساتھ علم کا سفر کیا؟ حضرت خضر کا نام کیا قرآن میں آتا ہے؟ نہیں آتا. انسان آخرت میں اپنا نام ہے اعمال دیکھ کر کیا کہے گا؟ میں نے لکھا تھا عربی میں لکھیں. لکھا ہے؟ بولیں. مالی حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن او کبیرتن الا احصاها. علم حاصل کرنے میں کس چیز کی صفت بہت ضروری ہے؟ صبر کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.